السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز عہدیداران و اراکین مسجد امیر حمزہ لائیو سے تقریم حاضرین مجلس، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد یہ آپ کے یقیناً علم میں ہے، یہ ایک محفل مذاکرہ علمی مذاکرے کے نام سے کئی برس سے جاری ہے. حالانکہ اب طبیعت میری ساتھ نہیں دیتی، لیکن میں حاضر ہو جاتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق اور ہمت عطا فرما، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق و سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت میں ہر مذاکرے میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اتنا وسیع ہے کہ کسی عالم کا ہر وقت ہر مسئلے کا یاد رکھنا اور جواب دینا یہ ممکن نہیں. اتنی وسعتیں ہیں ہمارے دین میں. تو میں کسی سوال کا جواب اگر مجھے نہیں آئے گا، میں صاف آپ کو کہہ دوں گا کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، بعد میں تحقیق کر کے آپ کو بتا دوں. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا میری کوئی تذلیل یا کسی عالم کی بھی تذلیل نہیں ہو کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں. خود ایک صریح حدیث شریف میں بھی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے اور یہ کہہ دے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، تو حضور فرماتے وہ جاہل ہے؟ نہیں، فرما وہ آدھا عالم، کہ اس نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ مجھے یاد نہیں. بڑے بڑے اکابر علماء سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے یہ مسئلہ یاد نہیں. کوئی بڑی بات، کتاب دیکھ کے بتا دوں گا. ایک بات تو یہ آپ کے ذہن میں، اور دوسری بات یہ ذہن میں رہی ہے کہ مسجد اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کی، تو میں اپنے مسلک کے مطابق نہایت ذمہ داری قرآن و سنت بم حوالہ کتب فقہ آپ کو جواب دوں گا. لہذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچے گا کہ ہم کسی اور کے مسجد میں یہ پروگرام نہیں کر رہے ہیں، اپنی مسجد میں، تو اپنے مذہب کے مطابق ہم جواب دیں گے. تو اس لیے کسی کو کوئی ناراض ہونے اور کسی کو تکلیف پہنچنے کی ضرورت نہیں. یہ پہلے میں دو باتیں واضح کر دوں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ نے کیا سوالات کیے ہوں، اور میں پہلے سے اسٹڈی کر کے آتا، اس لیے مشکل کام ہے. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی علمی بساط کے مطابق مکمل آپ کی تسلی کروں گا. کوئی جواب اگر مختصر ہو تو مختصر دے دوں گا، کسی میں تفصیل کی ضرورت ہو اس میں تفصیل عرض کر دوں گا. اور اس سے یہ ہوگا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات کے جواب بھی ہو جائیں، اور جن صاحب نے پوچھا انہیں اپنا مسئلہ معلوم بھی ہو جائے گا. اس قسم کے مذاکرے کہ ایک مفید پہلو یہ کہ کوئی عالم جب تقریر کرتا ہے تو کسی آیت کو عنوان بناتا ہے، اور یہ مقرر کو کرنا بھی چاہیے، اور اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس عنوان سے پھر ہٹے نہیں، جو بات بھی ہو اس کا تعلق اسی عنوان سے. لیکن اس مذاکرے میں یہ ہے کہ آپ جو مسئلہ پوچھنا چاہیں اس کا آپ کو جواب مل جائے. اس اعتبار سے واضح و تقریر سے اس قسم کی محفل جو ہے وہ زیادہ مفید ہے. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہماری مسجد کے انتظامیہ کی صحیح کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس محفل ذکر و اذکار نجات و خروی کا ذریعہ بنا. اب ہم پہلا مسئلہ پڑھتے. قضا نماز پر شب قدر کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، فتاوی رضویہ میں مکمل اس کی تفصیل پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک فتویٰ کہ جب تک فرائض ادا نہیں کریں گے نفلوں کا ثواب نہیں ملتا. یہ یاد رہے، کوئی آدمی زکات نہ دے اور لاکھوں روپیہ نفل صدقہ دے دے، کوئی قبول نہیں ہوگا. فرض نماز چھوڑ دے، نوافل ادا کرے، نماز قبول نہیں ہوگا. فرض روزہ چھوڑے، نفل روزہ رکھے، وہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے جتنی بھی یہ شب برات ہو، شب قدر ہو، شب معراج، جو برکت والی شب، ان سب میں جب آپ پڑھیں نماز تو ہر شب میں اپنی ان نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو آپ پر قضا. اور یہاں ضمناً یہ بات رہے کہ جب بھی آپ قضا نماز پڑھیں اس میں یہ ضرور کہیں کہ میں نماز فجر ادا کرتا ہوں جو میری زندگی میں پہلے قضا ہوئی. مطلق کہیں گے میں اپنی نماز قضا کرتے جو عمر میں قضا ہوئی تو نہیں، معین کر کہ جو میرے زندگی میں پہلے قضا ہوئی یا جو میری زندگی کی آخری قضا ہے وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، تب وہ نماز ادا ہوگی. اب سپاہ صحابہ نے بھی اہل سنت جماعت بنا لی ہے، اسی پر علماء بریلی متفقہ طور پر اس پر کورٹ میں کیس نہیں کر رہے ہیں. وضاحت فرمائیے، یہ مسئلہ کورٹ کچہری کا نہیں ہے بھائی، یہ ایک عوامی ریلا ہے. جو جماعت بھی آپ بنا کر کام کرنا شروع کریں شروع کر دیں. جماعتی نظم میں کوئی ایسی رجسٹریشن نہیں ہے جو پورے پاکستان کے لیول پر ہوتی، کوئی ایسا رجسٹریشن نہیں ہے. یہ ذہن میں رہا. ہمارے یہاں ایک رجسٹریشن اصول ہے، انڈسٹریز جہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں غالباً 1860 کے رول کے مطابق وہاں آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہوتی. پھر ہمارے یہاں کراچی جب 5 ضلعوں میں تھا تو ہر ضلع میں ایک رجسٹریشن آفس ہے، وہاں بھی رجسٹر ہو جاتی ہیں. اب نقلی اور اصلی جاننے کے لیے تو آپ چہروں کو پہچانی کہ کون لوگ، جیسے آپ پہچان گئے کہ یہ تو سپاہی صاحب ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت ول جماعت کہہ رہا ہے. ایک بات، اہل سنت ول جماعت یہ ہماری جماعت ہے، سب سے پہلے یاد، اس لیے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اہل سنت کے بعد ول نہیں لگے گا، سمجھ گئے، پنجابی بیچ ول پڑ جائے گا اس میں. تو یہ اگر ول جماعت لکھو تو اس کی گرامر یوں بنا، اہل السنت ول جماعت، تو یہ تو عربی گرامر کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں. تو ہم ایسا احمقانہ حرکت کیسے کریں گے جو گرامر کے مطابق بھی صحیح نہ ہو ایسی جماعت؟ تو کوئی رجسٹریشن ایسا نہیں ہے کہ جو پورے ملک میں کاپی رائٹس کے اس کے وہ ہوں اصول، کہ کوئی آدمی اس جماعت کو نہیں بنا سکتا. ایسا چونکہ کوئی قانون موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کورٹ میں جا کر سوائے تزئی اوقات، اچھا، کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں تو چاہیے کہ ایک صاحب ایک ہی سوال پوچھیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. اب ایک ہی آدمی اگر آٹھ آٹھ دس دس سوال کر لے تو اس کا مطلب یہ کہ اسی کے سوالوں کا جواب دیجیے، تو ایک لسٹ ہی بھجوا دی جاتی مجھے کہ بھائی یہی جواب آپ کو دینے. اب آئیے، ایمان کی حالت میں خاتمے کی گارنٹی کس حالت میں ہے؟ کسی حالت میں نہیں جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، سمجھ گیا؟ ایک ہی گارنٹی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہو، سچے پکے عاشق بن کر رہو، حضور علیہ السلام کے سچے پکے غلام بن کر رہو، یہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگی. اور کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مولا خاتمہ ایمان پر. بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں، ہم تعجب ہوتا کہتے ہیں دعا کیجئے کہ خاتمہ ایمان پر. کیوں کہتے؟ اس لیے کہ ایمان آخری وقت تک بھی، جب تک آدمی دنیا سے ساتھ سلامتی کے نہ چلا جائے، ایمان خطرے میں رہتا ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں اس کو لکھا، اور بھی کتاب موجود ہے. امام رازی کا نام آپ نے سنا، کتنے بڑے عالم تھے کہ مسل کئی رازی اور غزالی، ایک ضرب المسل بن گئی. امام رازی کے موت کا وقت آیا اور عین جانکنی کے وقت میں شیطان آ گیا. کہا رازی، ساری زندگی مناظرے کرتا رہا، مجادلے کرتا رہا، بتا تو خدا کو کس دلیل سے مانتا. امام غزالی بہت بڑے فلسفی منطقی، بہت بڑے امام تفسیر فقہ اور حدیث کے، انہوں نے ایک دلیل پیش کی، وہ شیطان تھا، اس نے وہ دلیل رد کر دی. اس لیے کہ شیطان سے بڑھ کر کون مولوی، جو پڑھا اس نے، جتنا علم اس کے پاس، فرشتوں کا استاد رہا، وہ دلیل رد کر دی. پھر امام رازی نے ایک دوسری دلیل پیش، وہ بھی رد کر دی. اس طریقے سے غالباً اس نے 40 دلیلیں امام رازی کی رد کر دی، اور امام رازی قریب تھا کہ اب لاجواب ہو جائیں. امام رازی کے پیر و مرشد بہت بڑے کامل ولی تھے اللہ کے، جن کا نام تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ. ہم کہتے نا کہ کامل شیخ جو ہوتا ہے تو اپنے مرید کی حالت سے واقف ہوتا، اس کے ظاہر و باطن کو دیکھتا. اب کیا ہوا، یہ وضو کر رہے تھے اور یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے کہ میرا مرید کا پالا شیطان سے پڑ گیا اور شیطان اس پر غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میرا مرید لاجواب ہوتا نظر آ رہا. جب امام رازی ساری دلیلیں پیش کر چکے تو ان کے شیخ نے ان کو وہاں سے آواز دی جو کئی سو میل پر بیٹھے، کہا رازی تو دلائل پیش کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ خدا کو ماننے کے لیے دلیل کی کیا ضرورت؟ جب آپ نے یہ کہا سن، یہ تو تھے دلائل، اب سن کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. خدا کو ماننے کے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب اس کے بعد شیطان بھاگا. اب بتائیے، اتنے بڑے بڑے اماموں کو پریشان کر دے تو ہم کس کھیت کی مولی؟ بھرے مجمع ہے اللہ کے نیک بندے، یقین انہوں کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان پر خاتمہ فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے و طفے. اچھا، مسجد میں اسکرین ٹی وی لگانا کیسا؟ ہمارے یہاں دارالامجدیہ سے اب بھی یہ فتویٰ دیا جاتا کہ یہ ناجائز ہے اور ایسا کام مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. شب قدر میں نفل کی جگہ قضا نمازیں پڑھنا کیسا؟ یہ تو پہلے میں بتا چکا آپ کو کہ قضا نماز ہی پڑھی جائے گی. یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے، کہ کسی نے کہا کہ دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی قرآن مجید کو زمین پر پھینک دے تو کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو مفتی اس آدمی کو بلائے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. کسی پر الزام لگا کہ شخص نے قرآن مجید زمین پر پٹک دیا ہے, زمین پر پھینکا, اور اس کو لوگ بچانے کے لیے کہیں کہ بھائی نہیں نہیں اس کا دماغی توازن خراب, تو مفتی اس کے دماغی توازن کا پورا انٹرویو لے گا. کیا دماغی توازن خراب ہے؟ کیا ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کچھ ہیں؟ کسی طبیب یا اطیبہ سے اس نے علاج کرایا؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ معاذ اللہ اس نے قرآن مجید زمین پر پٹک دیا تو تعزیرات پاکستان 295C میں اس کو پھانسی کی سزا ہوگی. کسی نبی کی اس نے گستاخی کی ہو, کسی بھی نبی کی, اور حضور علیہ السلام کی گستاخی کی یا قرآن مجید کی توہین کی ہو, تو اس کے لیے ہمارے یہاں 295C جو ہے وہ ہے, اور اس میں پھانسی کی سزا ایسے آدمی کو. اب اس کو پھانسی سے بچنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ مفتی سے فتویٰ لینا کا, مفتی اس کی حالت کو دیکھے گا کیسے گفتگو کر رہا ہے. کیا میں ایک مثال دیتا ہوں, لوگ کہنے لگے کہ جی میں نے غصے میں نا اپنی بیوی کو طلاق دے دی, مجھے ہوش ہی نہیں تھا بالکل. تو مفتی کا کام یہ ہے کہ ہر تدبیر اپنائے. اچھا اب جیسے کوئی صاحب آئے جی میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی, ہوش نہیں تھا. بھائی جب ہوش نہیں تھا تو پیسے کیسے پتا لگا کمبت کی بیوی کھڑی ہوئے سامنے؟ جب ہوش ہی نہیں, ہو سکتا کھمبے کو طلاق دے دی, ہو سکتا چارپائی کو طلاق دے دی, ہو سکتا بہن کو دے دیو, بہن سامنے ہے کہ میں تجھے تین طلاق. نہیں نہیں کہنے لے تھی تو بیوی, تو بے ہوش کہاں تھا بھائی, کہاں بے ہوش تھا؟ پھر یہ لوگ غلط فتویٰ دیں, اور مفتی ظاہر ہے کہ سوال پر سوال سن کر اس کا جواب دے گا, تو اس کو اس طریقے سے چیک کرے گا واقعی اگر اس کا دماغی توازن خراب بالکل ہوش میں نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اور مفتی اگر یہ کہتا کہ جناب اس کا انٹرویو لینے کے بعد پتہ لگا یہ تو دماغ والا ہے, تو ایسا آدمی اس نے توہین کی غرض سے قرآن مجید کو زمین پر پٹکا, ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, اور دوبارہ اگر بیوی رکھتا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا, اور آج تک جتنے عمل کیے سب ضائع ہو گئے. اب آج سے مسلمان بن کر کے عمل شروع کرے گا. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم غیب کے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حوالے بھی عنایت فرمائے. دیکھیے صرف اس میں امام ابو حنیفہ نے یہ دیکھا جائے کہ تو امام ابو حنیفہ کا میں آپ کو واقعہ بتا دوں تو آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے جو حنفی ہیں وہ مان لیں, اس کی بنیادی کیوں نہیں بتائی جائے آپ کو کہ حیات النبی کا مسئلہ ہے کیا, بنیاد بتائی جائے نا آپ کو. امام اعظم جو ہے یہ مسائل عقائد والے ہیں, اس میں تقلید بھی نہیں ہوتی. یہ بھی کہ امام ہم اللہ تعالیٰ ایک ہے اس لیے ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے, تو عقیدے کے مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی, یہ آپ کے ذہن میں رہے. بنیاد دیکھیں کہ کوئی شخص امام اعظم کی میں بات پیش کروں کہ ان کا قصیدہ نعمانیہ وہ پورا پڑھ لیجئے, یہ سارے مسائل اس میں موجود ہیں. علم غیب بھی مان جائیں گے, حیات النبی بھی مان جائیں, جو قصیدہ نعمانیہ کے نام سے امام اعظم ابو حنیفہ کا قصیدہ ہے یہ ساری چیزیں اس میں موجود. اصل مسئلہ آئیے حیات النبی کیا ہے, بہت غور سے سنیا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشكرون, کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے. شہید کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیے, کسی مسجد کے تنازع میں اسلامی راستے میں کوئی ہندو مر جائے اس کو ہم شہید کہیں, کوئی سکھ مر جائے اس کو شہید کہیں, کوئی یہودی مر جائے اس کو شہید کہیں. جیسے 100 سال پہلے تقریباً شکاگو میں مزدوروں پر آرمی نے گولی چلائی تھی, اس کو یکم مئی مناتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے سوشلسٹ کمیونسٹ جو ہیں سرخ ہے وہ یکم مئی مناتے ہیں, پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے یکم مئی کو, چھٹی ہوتی ہے. بعض احمق دیکھا بڑے بڑے ذمہ داروں کا میں نے بیان دے کہ بھائی وہ یکم مئی کو جو شہید ہوئے نا ان کی یاد منایا جا, اور عیسائی یہودی بھی شہید ہونے لگ گئے کیا؟ تو شہید کون ہوگا؟ جو مسلمان ہو, حضور علیہ السلام کا غلام ہوگا. اچھا یہ بتائیے جب ایک شہید کو جو حضور کا غلام بغیر حضور کے غلامی کے وہ شہید نہیں ہو سکتا. یہ جو شہید ہے جب حضور کی غلامی کی وجہ سے شہید ہے تو آقا کا کیا منصب ہوگا؟ یا اس کو یوں سمجھیے آپ کہ ایک سمندر ہے جس میں سے کچھ نہریں نکل رہی ہیں اور اس میں پانی آ رہا ہے, تو کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ نہریں تو بھری ہوئی ہیں مگر سمندر خشک ہے. بھائی سمندر میں پانی ہے جب ہی تو نہروں میں پانی آ رہا یا نہیں آ رہا؟ یہ ایسے احمق ہیں کہ شہید کو تو کہتے ہیں زندہ ہیں اور جو ان کا سمندر ہیں پیارے مصطفیٰ کہتے وہ مر گئے. یہ کہ بھائی انہی کے فیض سے تو یہ محترم حضرات یہ شہید. اچھا اب اس کے بعد آئیے ولل آخرت و خیر لکا من الاولا, یہ قرآن کی آیت ہے سورہ والضحیٰ, آپ کہیں بھی ترجمہ نکال کر کے پڑھیے. اس میں یہ فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے تیرے حق میں بہتر ہے. ہر آنے والا وقت جو گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے. اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں حیات النبی کا مسئلہ. اب آئیے حیات النبی سے متعلق حضرت انس ابن مالک کی حدیث جو بخاری شریف میں ہے اور مسلم میں. اس حدیث کا نام ہی حدیث معراج ہے, یعنی صحیح کتاب میں جو حدیث معراج ہے بخاری میں اس کا نام حدیث معراج ہے. اس کے راوی حضرت انس ابن مالک. بخاری میں جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ نہیں, جو مسلم میں حدیث ہے حدیث معراج اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ حضور علیہ انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, حضور علیہ السلام جب شب معراج چلے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر زندہ نہیں تو نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا پھر جب حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے وہاں موجود, مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کے حضور کا استقبال کیا. اور جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضور فرماتے ایک میری دراز قد بزرگ پر نظر پڑی, میں نے پوچھا جبریل یہ کون شخص؟ کہا آگے بڑھیے ان کو سلام کیجیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو لیجیے صاحب تو حیات النبی کا مسئلہ تو بخاری اور مسلم سے بھی پتہ لگ گیا. اب آئیے کہ کیا صحابہ کرام کا بھی یہ ایمان تھا عقیدہ تھا حضور حیات النبی ہے. پڑھیے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر 16 پارا حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ موجود ہے, ہم نے دارالامجدیہ میں اس جلد پر نشان بھی لگا کر رکھا ہے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے. تفسیر کبیر 16 پارا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے وصال سے قبل فرمایا کہ میرا جب وصال ہو تو جنازہ تیار کر کے حضور علیہ السلام کے مباج اقدس کے دروازے پر رکھ دے اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر ہے اور ان کی خواہش ان کی تمنا ان کی آرزو یہ ہے کہ یہ آپ کے قرب میں دفن ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر دروازہ خود بخود کھل جائے حضور اجازت دے دیں تب تو مجھے وہاں دفن کرنا, اور اگر حضور اجازت نہ دیں کوئی آواز نہ آئے کوئی اشارہ نہ ملے بغیر کسی ہیل و حجت کے لے جانا اور جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. ٹھیک. اب سنیے امام رازی فرماتے کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا اور ان کے غسل اور تکفین کے بعد جب جنازہ حجرے کے دروازے کے باہر رکھا گیا اور ایک عام آدمی انتقال کر جائے, 200-400 تو ویسے جماعت جنازہ والے ہوتے, بھائی کسی شیخ اور بزرگ کا انتقال ہو جائے 2-4 ہزار آدمی ہوتے. جب صدیق اکبر جو حضور کے پہلے خلیفہ ہیں کتنے بڑے آدمی, جب ان کا وصال ہوا ہوگا تو کیا 1 درجن آدمی ہوں, کیا 2-3 درجن آدمی ہوں گے, کئی ہزار لوگوں کا مجمع ہوگا. چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق حضور کے دروازے پر جنازہ رکھا گیا اور کسی نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر حاضر, ان کی خواہش ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ بعد وصال آپ کے قرب و جوار میں دفن ہونے کے متمنی. تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور مزار سے آواز آئی کہ لے آؤ اپنے حبیب کو, حبیب کو تو خود اپنے حبیب کا انتظار, نہیں ہم تو خود ان کے منتظر, ہم تو خود ان کے مشتاق, لے آؤ ابو بکر صدیق. جب دروازہ کھلا حضور کے مزار سے آواز آئی تب جا کر کے حضور علیہ السلام کے قرب و جوار میں حضرت صدیق اکبر کو دفن کیا گیا. اب بتائیے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور حیات النبی ہیں یہ وصیت کرتے اور صحابہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور حیات النبی ہیں، کیا اس وصیت پر عمل کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علی مردوان اور خود صدیق اکبر کا، بلکہ علماء مشتین سب کا پھر یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام حیات النبی ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں بہت بڑی گنجائش ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا بھی حیات الانبیاء پر رسالہ، علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بھی دو حصے حیات النبی پر ہیں، جو بڑے آسان انداز میں اس مسئلے کو انہوں نے بیان فرمایا. دیکھیے یہ مسئلے جس میں کوئی آپ میں اختلاف ہو تو اگر نہ پوچھیں تو بہتر ہے. آپ نے یہ پوچھا کہ مدنی چہلن کے لیے زکوٰۃ فطرہ وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس پر میں مسئلہ لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ نہیں دے سکتے، اس کے مصرف کوئی اور ہیں، اس لیے جو غریب غربا ہیں ان تک پہنچائیے آپ. اگر اس طریقے سے سارے زکوٰۃ فطرے یہاں لگنے لگ گئے تو غریبوں کا کیا بنے گا، یہ تو بھوکے مر جائیں گے سب، ملے گا ہی نہیں کسی کو کچھ. اس لیے میں یہی مسئلہ بتاتا ہوں بڑی دیانتداری سے، اور دارالامجدیہ سے بھی یہی فتویٰ دیا جاتا اس کے لیے زکوٰۃ اور فطرہ جمع نہ کیا جائے. ایسے مخیر حضرات نے وہ دے اس میں. کیا کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کی مد میں فریج، واشنگ مشین وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور یہ زکوٰۃ آپ کی ہے، کسی اور نے نہیں دی کہ زکوٰۃ کے مستحق کو دے، یہ زکوٰۃ آپ کی ہے. اور آپ اپنی زکوٰۃ سے کسی کو فریج یا واشنگ مشین جو ضرورت مند آدمی ہو اس کو اگر دے دیں تو اتنے مالیت کی آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. بعضوں کا کہنا یہ کہ یہ آسائش سے زائد ہے. اب یہ چیز تو اصل میں فریج اور مشین یہ تو اب ضرورت بن گئی ہے، یہ آسائش تو یہ کہ کہیں رکھی ہوئی ہے خالی، یہ تو ظاہر ہے کہ کام آئے گا. اس میں بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر باسی کھانا کھائیں جو بن جائے اس میں رکھ لیں آپ، ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اسی طرح قربانی کا گوشت ضائع ہونے سے بچ جاتا، اس میں نفع تو ہے، نفع تو حاصل کیا جا سکتا. اور مشین ٹھیک ہے، کس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ ہاتھ سے کپڑے دھوتے، اب مشین سے کپڑے دھوتے ہیں تو اس میں کیا حرج. یہ تو بالکل ایسی بات ہے، آپ کہیں یہ پنکھا بھی نکال دو، یہ بھی آسائش، اس لیے کہ آپ وہ پنکھا جھلیے آپ 2 روپے کا لے کر کے جو ہاتھ سے جھلا جاتا ہے. تو اگر آسائش ایسی ہے اور اس میں شرم کوئی قباحت نہیں تو اس کو وہ چیز دلانے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. جی یہ ہم نے اصل میں اس کا ایک پوسٹر نکالا اور آپ تک یہی پہنچا ہوگا کہ سبحان ذی الملک والملک، سبحان ذی عزت والعظمت، یہ لفظ عظمت نہیں ہے عظمت ہے. فتنے کی وجہ سے ہم نے کچھ نہیں لکھا، صرف یہ تصحیح کر کے ایک ہینڈ بل چھاپ دیا، پر ہماری مسجد میں لگ گیا کہ صحیح لفظ جو ہے وہ عظمت ہے، یہ را جو ہے مفتو ہے یعنی زبر کے ساتھ. اب آپ سوچیں کہ عظمت کے کیا معنی ہے، فیروز اللغات جو اردو لغت ہے وہ اٹھا کر دیکھیے آپ کہ بھائی یہ لفظ عظمت ہے یا عظمت. تو اردو لغت میں بھی اس کا تلفظ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ لفظ عظمت ہے، عظمت نہیں عظمت ہے، را جو ہے یہ زبر کے ساتھ. اب یہ جب ہم عربی میں پڑھیں اس کو تو اب آپ کو تعجب ہوگا، آپ مسئلہ نہ پوچھتے میں نہیں بتاتا. عربی کی جو دنیا بھر کی مشہور لغت ہے المنجد، تو المنجد میں عظمت یعنی را پر جزم لگا کر پڑھیں، عظمت اس کے معنی کتے کو ہڈی ڈالنے کے ہیں. اب بتائیے کتنا فرق پڑ جائے گا لفظ عظمت اور عظمت میں. عظمت تو عظمت والا جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں عظمت والا بہت بڑا، اور اگر عظمت پڑھا جائے را پر جزم پڑھا جائے تو صاحب منجد نے اس کے معنی کتے کو ہڈی ڈالنا لکھا ہے، اس لیے جہاں فساد آ جائے معنی میں تو اس سے بچا جائے. تو اب یہ جو را ہے اس کو متحرک یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جائے. اگر کسی حافظ قرآن کی زبان میں لکنت تو کیا وہ تراوی میں قرآن کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دوں کہ اصل میں قرآن کو رٹا جاتا ہے، عام گفتگو میں تو لکنت ہوتی ہے، مگر میں نے کئی حافظ دیکھے جن کی زبان میں لکنت ہے مگر قرآن پڑھنے میں لکنت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو رٹا جاتا ہے، رٹنے کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے. بلکہ ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں, ہے تو بہت بری, معاف کر دیجئے, یہ جتنے ہکلانے والے لکنت والے ہیں جب ان سے کہو گانا گاؤ تو گانے میں نہیں ہکلاتے, یہ عجیب بات ہے. دیکھیں آپ گانا صاف گائیں گے آپ کے سامنے, گانے میں نہیں ہکلائیں, کیونکہ وہ رٹا کر کے یاد کیا جاتا ہے. تو حافظ جو ہے وہ قرآن مجید جب تلاوت کرے تو وہ قرآن کی تلاوت میں اس لیے نہیں ہکلائے گا, اس لیے نہیں لکنت آئے گی کہ وہ رٹا لگا کر یاد کیا جاتا, اور جو چیز رٹ کر یاد کرائی جائے تو پھر اس میں لکنت نہیں ہوگی. فرض کیجئے اگر کوئی حافظ ایسا ہے کہ جس میں لکنت کی وجہ سے ایک ایک لفظ کو ایسے کر رہا ہو کاف کو, تو ایسے آدمی کو چاہیے کو تراوی نہ پڑھا. اگر کوئی دوران نماز آیتِ سجدہ سنے تو کیا وہ اسی وقت سجدہ تلاوت کرے؟ نماز میں تراوی میں اگر آیتِ سجدہ تلاوت کی جائے تو اسی وقت اس کو سجدہ کرنا ہوگا. جو نماز میں سجدہ واجب ہوا تو بیرون نماز وہ سجدہ ادا نہیں ہو. اب میں ایک دو اس کی صورت بتاتا ہوں. جیسے امام صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہے یا پہلی رکعت میں سجدہ ہے, اب ہر امام کو نماز کے مسائل یاد کرنا, یاد رکھنا بہت ضروری. اس کی وجہ کیا کہ نماز میں امام کو کوئی غلطی ہو جائے تو صرف دو چار یا پانچ سیکنڈ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں, اب مجھے کیا کرنا. ٹھیک, اگر فرض کیجئے کہ امام نے بولنا اعلان کرنا بھول گیا کہ دوسری میں یا پہلی رکعت میں سجدہ ہے, یہ بھول گیا, اب کیا کرے وہ کہ آیت سجدہ پر رکو کر لے, رکو کرنے کے بعد سجدہ کر لے, اس نیت سے اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اچھا, اب رہا ہے کہ وہ جماعت, یہ کیا کہا, جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا کہیں اور کھڑا, وہ اگر آیت سنے گا تو اس کو سجدہ کرنا ہوگا. یہ ایک مسئلہ تو آپ نے یہ پوچھا, ہم سنی مسلمان مستبر مسنون برکات حاصل کرنے میں لگے رہتے اور فرض ادا نہیں کرتے, یہ تو بری بات ہے, نہیں کرنا چاہیے ایسا. میں تو پہلے بتا چکا آپ کو اس سوال سے پہلے کہ جب تک فرض ادا نہیں کرے نفل قبول نہیں ہوگا, اس کا جواب تو میں پہلے دے چکا. پھر اس کے بعد آپ نے لکھا کہ مولانا اختر رضا خان صاحب نے محفل سماع کو حرام قرار دیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا اختر رضا خان کا کہ اپنا ذاتی مسئلہ ہے, اعلی حضرت فاضل بریلوی کے احکام شریعت اٹھائیے آپ, اس میں اعلی حضرت نے اس کو حرام قرار دیا. اور اعلی حضرت نے کیا حرام قرار دیا کہ شریعت میں طبلہ, سارنگی, موسیق, یہ ساز جو ہیں ان کو حرام کہا گیا. مثال کے طور پر حضرت نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ وہ تشریف لے جا رہے تھے تو کہیں سے بانسری کیا کسی ایسے مزامیر کی آواز آئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے کان میں انگلی ٹھونس لی ایسے کر, اور حضرت نوفل سے کہا, پوچھتے گئے کہ آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. جب نکل گئے تو حضرت نوفل رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اب آواز نہیں آ رہی, تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے انگلیاں جو تھیں وہ کانوں سے نکال لی. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت نوفل سے کہا کہ میں ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا تو آپ کے کان میں کوئی ایسی موسیقی کی آواز آئی تو مجھے فرمایا, کان میں انگلی رکھ لی, فرمایا عبداللہ کیا آواز آ رہی ہے؟ وہ کہا آ رہی ہے, رکھے میں پھر چلے آ رہی ہے آ رہی ہے, تھوڑی دور گئے پھر پتہ لگا کہ جی نہیں آ رہی, تب حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کان میں سے نکال لی. اب اس پہ دو سوال پیدا ہو گئے بجائے اس کے کہ آپ کریں, میں خود کر دیتا ہوں آپ کی طرف. اچھا یہ بتائیے کہ حضور نے تو انگلیاں رکھ لی اور حضرت عبداللہ ابن عباس سنتے رہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ آواز ہوئی یا نہیں, ہو سکتا ہے نا کوئی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو کان میں انگلیاں رکھ اور حضرت نوفل جو ہے وہ سنتے رہے, تو یہ بات ہے. اسی لیے ساری باتوں کا علم رکھنا چاہیے سیاق و سوا. جب حضور علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی, حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر بہت چھوٹی تھی, بالکل بچے تھے, ظاہر ہے جب وہ بچے ہوں تو ان پر تو شریعت کا کوئی بھی وہ نہیں, وہ یعنی مستثنا اس سے, اس لیے ان سے پوچھا. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس بڑے, حضرت نوفل جو ہیں وہ بہت چھوٹے تھے, وہ بچے تھے, اس لیے ان کا استثنا ہے, تو ان سے پوچھتے رہے. تو پتا یہ لگا کہ یہ بات دونوں, اس میں یہ شبہ نہ رکھا جائے کہ عبداللہ ابن عباس تو خود سنتے رہے, حضور نے کان میں انگلی رکھ, نوفل خود سنتے رہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس انگلی کان میں رکھ لی. یہ دونوں اس وقت بچے تھے حضور کے دور میں, حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بچے تھے اس لیے ان کا استثناء ہے. اسی طرح حضرت نوفل عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں بچے تھے اس لیے ان سے پوچھا. اب یہ کام کیا مولانا اختر رضا خان صاحب نے حرام کیا یا حضور علیہ السلام؟ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تاکہ اخلاق مکمل ہو جائیں. میں یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں یہ جو ساز اور موسیقی آلات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں حضرت فاضل بریلوی کے دلائل ہیں. احکام شریعت آپ پڑھ لیجئے, بڑا مفصل متوہ اب اس کے متعلق قوالی کے متعلق. اب رہا کہ کوئی لوگ جو قوالی سنتے ہیں وہ جانے ان کا معاملہ جانے, ہم اپنا بتا دیں کہ ہم نہ قوالی سنتے ہیں نہ اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت دیتے ہیں. قوالی کیا بلکہ کوئی ساز یہ وغیرہ وغیرہ یہ نہیں سننا چاہیے, یہ ہمارا مشرب ہے. کوئی صاحب اس کو پسند کریں کوئی صاحب قوالی سنیں تو ان کا اپنا معاملہ ہوگا, ہم نے اپنا مسلک بتا دیا. تو آپ کا یہ کہنا نا کہ مولانا اختر رضا خان صاحب یہ ان کے پردادا کا فتویٰ بھی تھا اعلیٰ فاضل بریلوی کا, اور خود نبی کریم علیہ السلام کا بھی فتویٰ یہ تھا, صحابہ کی فتویٰ یہ تھا جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی. تو میرا خیال ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کہا ہم اپنے بزرگوں کے خیالی شبی لگاتے ہیں جبکہ تعویذ بنانا حرام ہے, کیا آپ نے کہا یہ ذرا پڑھ کے بتائیے کیا کہتے ہیں یہ؟ ہاں
تصویر بنانا حرام.
نہیں نہیں یہ اب ہم اپنے بزرگوں کی کیا ہاں اچھا مطلب یہ ہے اگر کوئی صاحب اپنے بزرگوں کی خیالی شبی بھی لگاتے ہیں جو تصویر کے مانن ہو وہ کب جائز, کب اس نے کہا کہ یہ جائز؟ ہم نے کیا اس کے لیے کہا ہے کہ یہ جائز ہے کہ بزرگوں کی تصویر, بزرگوں کی تصویر تو اور زیادہ نہ جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہیں جاتے ہیں جانا آنا ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بزرگ کی تصویر بھی لگاتے ہیں اس پہ ہار بھی ڈالتے ہیں اور اس میں اگربتی بھی لگاتے ہیں. یعنی جس کی ممانعت کی گئی کہ فوٹو کو پوجنے سے منع کیا گیا تو وہ ساری خصلتیں اسے موجود ہیں, اگربتی لگا رہے ہیں اس پہ ہار ڈال رہے ہیں تو یہ فوٹو کو پوجنے کے مترادف ہے یا نہیں؟ تو عام کسی آدمی کے فوٹو پہ تو ہار نہیں ڈالیں گے, بزرگوں کے فوٹو پر ہار ڈالیں گے تو ان کا فوٹو تو اس سے زیادہ منع. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک تصویر کے بارے میں پورا رسالہ ہے جو فتاوی رضویہ میں پڑھا جا سکتا. تو یہ ہے, تو آپ یہ سمجھے شاید ہم یہ کام تو کر رہے ہیں اور آپ کو منع کر رہے ہیں. تو بھائی ہم یہ کام ہم بھی نہیں کرتے, کوئی فوٹو نہیں لگاتے. لوگوں نے حضور غوث اعظم کا کارٹون اسٹیکر بنا لیتے ہیں اور خیر برکت کے لیے اپنے گاڑیوں میں لگاتے ہیں, یہ بھی غلط اور بالکل حرام. اتنی آپ سوچ لیجیے بات, کیا حضور غوث اعظم کے زمانے میں کیمرہ تھا؟ کیا کسی شخص نے حضور غوث اعظم کا کوئی خیالی فوٹو بنایا؟ اور اگر کوئی بنا لے ان کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت. جیسے کہ میں نے عراق میں دیکھا, آپ کو تعجب ہوگا, عراق میں معاذ اللہ حضور کا فوٹو بنا, حضرت علی کا فوٹو تو گاڑی میں لگا ہوا, جو شیشہ ہوتا ہے نا گاڑی کا پیچھے دیکھنے اس پہ کچھ تسبیح وغیرہ لٹکا دیتے ہیں, اس پہ جناب حضرت علی کا فوٹو لگا ہوا, امام حسین کا فوٹو لگا ہوا, امام حسن کا فوٹو لگا ہوا. میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا؟ تو بڑا ڈٹ کر کے کہنے لگا ہاں یہ ہے. کیا بات, آپ کو کیا تکلیف؟ لگایا میں نے, امام حسین کا فوٹو ہے, امام حسن کا فوٹو ہے, ایسے ڈٹ کے لگاتے ہیں. آپ فرمائیے, ایران میں بھی عام اس طریقے. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک مزار, ایک تو مشہور ہے کہ وہ دمشق میں, ایک مشہور ہے کہ بغداد میں. وہاں جب ہم گئے, حقیقت حال تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مزار, ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا, اتنا بڑا فوٹو لگا دیا کہ ایک مچھلی کسی آدمی کو منہ میں سے نکال رہے, یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے اگلا. جیسا کہ وہ ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اس میں اس کی تفصیل ہے. تو باضابطہ ایک مچھلی بنائی اور اس میں ایک آدمی کو دے کر کے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ کسی آدمی کو منہ سے نکال رہی ہے. اب یہ دنیا دار لوگوں کو کون سمجھا سکتا؟ مسئلہ یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے صاحب؟ چاہے وہ شبی بنائیں یا برکت کے لیے بنائیں, یہ بنائیں, ہر طریقے سے یہ معاملہ غلط ہے. لفظ طلاق کے علاوہ کون سے الفاظ ہیں جن کو کہنے سے طلاق ہو جاتی, اور کسی کتاب کا نام بھی بتا دیں کہ جس میں طلاق کے مسائل بیان ہوں. اچھا پہلا مسئلہ سنیے, طلاق کے ہم معنی کئی الفاظ ہیں. مثال کے طور پر بیوی یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو. اور اس تنازع شوہر نے کہا اچھا جا، یہ بھی طلاق ہے، سمجھے، اس کو بھی طلاق کہیں گے. وہ طلاق مانگ رہے ہو، آپ نے کہہ دیا جا، تو یہ بھی طلاق کے ہم مانا ہوگا ایک بار. اور اسی طریقے سے بیوی حرام ہو جائے گی طلاق کی طرح. کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے اس مسئلے کو، عربی میں فقہ کی زبان میں کہتے ہیں ظہار، کوئی یہ کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، وہ اس پہ حرام ہوگا. 60 روزے رکھے گا، متاتالیات ہے حدیث میں، پے در پہ 60 روزے رکھے گا اس کے کفارے میں، تب اس کی بیوی اس پر حلال ہوگی. اسی طریقے سے طلاق کے علاوہ دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، جا میں نے تجھ کو چھوڑا، یہ بھی طلاق. اب آپ کہتے ہیں کوئی مفصل کتاب، فتاوی رضویہ قدیم 5ویں جلد دوسرا حصہ، پہلے 450 صفحات تو گویا طلاق کے ہیں، اور اس کے بعد کے جلد کے 400 صفحات جو ہیں وہ کتاب النکاح کے ہیں. فتاوی رضویہ قدیم جو پہلے پرانا چھپا ہے فتاوی رضویہ، اس کی 5ویں جلد ہے، اور جو نیا فتاوی رضویہ جدید ہے اس میں کم سے کم اس کی 2 یا 2.5 جلدیں ہوگی فتاوی رضویہ کی، جس میں طلاق کے بڑے تفصیل سے مسائل موجود ہیں، وہاں دیکھا جا سکتا ہے. اور بالکل ایک عام فہم زبان میں ہمارے ایک نوجوان مفتی عطا اللہ صاحب نہیں، ہمارے یہاں کھارا در میں ہوتے ہیں، انور مسجد میں درس نظامی پڑھاتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں. ایک تقریباً 250 صفحے کی ایک اچھی کتاب انہوں نے مسئلے طلاق پر لکھی ہے، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. حضرت اللہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ غالباً 40-50 صفحے کا ہے، وہ بھی آسانی سے مسئلے طلاق جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے. مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں اگر اعتکاف کرنا ہو تو کیا وہاں ہوٹل وغیرہ میں کھانے یا سونے یا لباس تبدیل کرنے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اگر ہوٹل میں جا کے سوئیں، کھانا کھائیں تو وہ اعتکاف کائے کے لیے کیا آپ نے بھائی؟ ہاں یہ تو ہے کہ کوئی لانے والا نہیں، کھانا بازار سے لے کر آئیں اور اعتکاف میں دھوئیں آپ. اعتکاف معتکف کو مسجد میں کھانا جائے پینا جائے وہاں لائیں. اگر باتھ روم کہیں قریب نہیں تو اس کے تو اپنے باتھ روم ہے، تو ہوٹل میں جانے کی کیا ضرورت؟ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، اپنے باتھ روم ہے ان کے، بجائے ہوٹل میں جانے کے یہاں. اور آپ نے تو بڑا وسیع اور عریض اعتکاف کیا کہ بھائی سونے بھی چلے جائیں وہاں، تو بھائی سونے چلے جائیں تو اعتکاف کائے کا ہوا بھائی؟ وہاں سوئیں تو آپ مسجد میں، وہاں کیسے سوئیں گے آپ؟ اس لیے اعتکاف میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے. لیجیے نا، کیا خواتین مخصوص ایام میں مصنوعی طریقے سے یعنی دوائی کھا کر روزے اور اعتکاف کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایک شرعی نظام موجود ہے خواتین کے لیے، تو اگر آپ گولی کھا کر اس نظام میں خلل ڈالیں تو میں مسائل بتاتا رہتا ہوں. میرا تجربہ یہ ہے کہ سارا نظام پھر خراب ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کے خون پھر کسی وقت بھی آ جائے، پھر نہیں روک سکتے آپ. ایک نظام ہے، جیسے آپ نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد عورت کو حیض آ گیا، تو جب تک اپنی رہائش گاہ ہوٹل میں ٹھہرے رہیں، جب تک کہ بندہ ہو جائے خون اپنی عادت کے مطابق. خاتون کی بعض عادت 7 دن کی ہوتی، کسی کے 8 دن، کسی کے 9، اور 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا. اگر آ رہا تو 10 دن اگر گزر جائیں تو اب وہ حیض نہیں بلکہ بیماری ہوگی. اب فوراً غسل کرنے کے بعد جا کر کے طواف کر سکتی ہے. جب مسائل موجود ہیں تو ہمیں گولی وغیرہ کھانے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے اعتکاف کرنے کے لیے، تاکہ وہ روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا، لہذا گولی کھا لی جائے، تو یہ بھی طبی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یہ تو سمجھ لیجیے آپ. اگر کسی خاتون نے گولیاں کھا کر حیض نہیں آیا اور گولیاں کھا لی اس نے، وہ اگر ایسی حالت میں کعبے کا طواف کرے گی تو طواف ہو جائے گا. کیوں؟ کہ جب تک خون باہر نہیں آئے اس وقت تک حکم نہیں لگایا جائے گا، سمجھ گئے؟ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. وجہ یہ کہ اس کے شرعی احکامات موجود ہیں، تو کسی مصنوعی طریقے کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، یہ آپ نے پوچھا مسئلہ کہ جناب آج کل ہمارے محلے میں ایک ٹی وی چینل کہ جو کا جو کہ پیس کے نام سے اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو سنو. بالکل عالم دین نہیں ہے، بالکل یہ تو جاہل دین ہے کمبخت، یہ تو اوٹ پٹانگ اتنے مسائل ہانکتا ہے جو قرآن و سنت سے بالکل انحراف. بلکہ اس کے پروگرام کو سن کر تو علماء ہند نے اس کی تکفیر بھی کفر کا فتویٰ دیا، اور اس کے بیان پر ہندوستان میں تک کئی مرتبہ پابندی عائد کی گئی۔ تو یہ بالکل نیا ماڈرن دین لے کر کے آیا، بقول اقبال کے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی نیچری قسم کا دین کے آدمی کا نیچر جس کو مانے وہ کلیا۔ یہ ہوئے غامدی ہوئے، یہ تو ایسے لوگ، یہ تو ابھی آپ نے دیکھی نہیں غامدی کی، غامدی نے کتاب لکھی جو ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی جنہوں نے پڑھی۔ اس نے کہا غامدی صاحب بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، اس نے کہا نماز جو ہے نا یہ تو یہ مولویوں کی ہے، یہ دو رکعت سنت پڑھو دو فرض پڑھو اور ظہر میں جناب چار سن چار فرض، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے طبیعت چاہے نا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ایک دو رکعت پڑھ لو، کوئی تعداد کی بھی اس میں وہ تعین نہیں ہے، بس جب جی چاہے نماز پڑھنے دو ایک رکعت اٹھ کر کے پڑھ لو بس ختم ہو گئی۔ کیا ایسے نماز؟ اس لیے سرکار نے اسی گمراہی سے بچنے کے لیے فرمایا نماز پڑھو، اگر یہ فرما جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، شاید ہم زندگی بھر ویسی نماز نہیں پڑھ پاتے جیسے پیارے مصطفیٰ نے پڑھی۔ اس لیے کتنی پیاری بات فرمائی، فرما نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب حضور کو کیسے دیکھا نماز پڑھتے نے، کہ چار سنتیں ہیں چار فرض ہیں، مغرب میں تین فرض ہیں بعد میں دو سنتیں ہیں، تو فرما جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ لہٰذا جو سب گمراہ قسم کے لوگ ہیں، اسلامی حکومت اگر ہو تو ان کو وہ ڈنڈے پڑے کہ یہ واعظ اور تقریر کرنا بھول جائے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر رپورٹ ہے ہمارے یہاں جس کا جی چاہے جو چاہے بک بک کر دے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ کیا اعلی حضرت کے زمانے میں ختم قادریہ شریف مسجد میں ہوتا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ ختم قادریہ ہوتا تھا، اگر گھروں میں ہوتا تھا، ایک نیک کام ہے تو گھر میں ہو، بازار میں ہو، دالان میں ہو، کمرے میں ہو، مسجد میں ہو، جب کوئی جائز کام ہے اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ پڑھ لیجیے، اللہ کا نام ہے، اس کے رسول کا نام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو مسجد میں پڑھنے میں اس میں کیا حرج ہے؟ جی یہ ذرا تفصیل طلب ہے جناب، اور کتنے ہیں؟ ارے اور بھی ہیں، تو ویسے ہی آپ میرا بلڈ پریشر بڑھانے دکھا دیں، ایک تھپی آپ نے اور دکھا دی۔ سن لیے جناب آپ، ٹھیک ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے ہمارا۔ اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ والی حدیث بیان کرتے ہیں، جواب دیجئے، پھر اس کے بعد ہے حضور کا علم غیب، جواب سنیے آپ۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی دلیل اہل حدیث نیچری طبقے کے پاس یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے بدن کو شب معراج گم نہیں پایا، اور اس لیے جب گم نہیں پایا تو معراج جسمانی نہیں ہوئی، اور ایک یہ کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ آئیے اب آئیے، حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو مرتبے دیکھا، ایک مرتبے پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ جو اہل سنت کے بہت بڑے امام، ان کے علاوہ بزرگوں نے لکھا، یہ جیسے عام نہیں کہ ہم کہیں کہ جیسے بھائی آپ کہیں بھائی آپ کبھی آتے ہی نہیں ہمارے، ارے کہنے لگے دل میں تو آپ بسے ہوئے ہیں، سال بھر میں ایک مرتبہ نہیں جھانکے، مگر کہتے ہو نا ارے بھائی آپ تو دل میں، ہم آپ کے دل سے ہم زیارت کر لیں، یہ بناوٹی بات نہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو دل ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دل کو وہ بینائی دی جو آنکھوں میں بینائی ہوتی، نا جیسے آنکھوں میں بینائی دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آنکھ ہے، کیمرے کی بھی آنکھ ہے یا نہیں پتا، حالانکہ تو بناوٹی آنکھ ہے، اور کیمرے والی آنکھ کتنی خطرناک، اوہو کرکٹوں کے سودے ہو تو پکڑ لیتی، کس نے کتنے پیسے لیے، کتنے ڈالر اور کتنے پاؤنڈ لیے وہ تک پکڑ لیتی، سمجھے، کسی مال میں چوری ہو جائے تو پکڑ لے گی کہ جادی جناب کارڈ استعمال کیا گیا، تو اتنی خطرناک آنکھ ہے کہ بہت بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، برا مت مانیے۔ دس محرم کو جنہوں نے بندر روڈ پہ آگ لگائی، کیمرے نے سب کو پکڑ لیا، ہمارے یہاں ضرورت نہیں لوگوں، چار ہزار دکانیں جلی ہماری پڑوس میں، کیمرے نے سب کو پکڑ لیا، کون آگ لگا رہا ہے، کون شٹل توڑ رہا، کون بارود ڈال رہا ہے، کون پیٹرول ڈال رہا، سب کو پکڑ لیا کیمرے۔ لیکن اب کیا ہوا، ہمارے وزیر داخلہ ہے، کیا بات ہے ان کی جناب، ہے بڑے ہمت والے آدمی، کہتے ہیں یہ پولیس کی بہت بڑی دانش مندی تھی جو ایک بھی گولی نہیں چلائی۔ ارے خدا کے بندے، ہوائی فائرنگ کرتے تقریب کار بھاگ جاتے، سمجھے آپ, لیکن کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا, آخر کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے نہیں, تو آپ کو سمجھانے کے لیے بلا تشریح فرماتے ہیں جیسے اللہ نے آنکھ کو بینائی عطا فرمائی. سمجھے, علامہ راغب اصفہانی جو قرآن مجید کے لغت جنہوں نے لکھی, وہ فرماتے ہیں ناظر جو ہم کہتے ہیں فلاں حاضر اور ناظر, ناظر کا معنی آنکھ میں جو کالا تل ہے جس سے نظر آتا ہے جس کو کالا پانی کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ناظر, یہ تل. تو جو اللہ نے اس تل کو بینائی عطا فرمائی وہ تو کسی کا محتاج نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ کی بینائی حضور کے دل کو عطا فرما دی. تو فرماتے میں نے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا. اب آئی یہی ملا علی قاری معراج النبی کے بیان میں کہتے کہ جب یہ کیا کہتے ہیں کتاب و شفا اللہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ معراج کے بیان میں ملا علی قاری کا حاشیہ پڑھی جو انہوں نے شرح لی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے جب حضور کے سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا تاکہ زمزم سے دھویا جائے تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, اس دل میں تو دو کان ہیں جو سنتے ہیں, دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں. ہم تو محاورتن کہتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور سرکار تو واقعی دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا. اب آئیے اصل مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ. ابھی آئیے اصول حدیث میں یہ ہم سے نہیں جیت سکتے ایسا کہنے والے. اب آئیے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بنیاد ہے معراج کے انکار اور حضور کے دیدار پر, اور چونکہ حضور نے دیدار معراج شریف میں کیا. سب سے پہلے یہ طے کریں کہ معراج النبی جو ہے یہ حضور علیہ السلام کو کون سی عمر میں ہوئی. اچھا جنہوں نے کہا کہ حضور کو معراج شریف 42 سال کی عمر میں ہوئی, اگر مان لیا جائے کہ حضور کو معراج 42 سال کی عمر میں ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی. چلیے صاحب اور آگے بڑھی, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عمر تھی 6 سال, حضور سے منگنی ہو گئی ٹھیک ہے, لیکن حضور کے گھر میں کب آئیں؟ مکہ میں نہیں آئیں, یہ سب کوئی اس کو کنڈم نہیں کر سکتا, مکہ میں نہیں آئیں, مدینہ شریف میں بیاہ کر حضور کے گھر میں آئیں, رخصتی جب ہوئی. اچھا مدینہ شریف جب گھر میں آئیں اور حضور کو معراج کہاں ہوئی؟ قرآن کی آیت سن لیجیے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, لے گئے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو کہاں سے ہوئی معراج؟ مکہ سے ہوئی. جب مکہ میں حضرت صدیقہ موجود ہی نہیں ہیں تو اس حدیث کو دلیل بنانا کام کی شرافت. لاؤ سارے کراچی کے اہل حدیث سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ کہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تو حضور کے گھر میں بھی نہیں آئی اور معراج ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں. جب صدیقہ وہاں موجود ہی نہیں ہے تو ان کی گواہی کیسے مانی جائے گی کہ میں نے تو تلاش کیا تو آپ کے بدن کو گم نہیں پایا اور اللہ تعالیٰ کو حضور نہیں دیکھا, دیکھا بھی معراج شریف. اب آپ کہیں گے بھائی یہ بات تو واقعی ہے, تو سمجھ میں آ گئی نا یہ بات. لیکن اب آئیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین ہیں, تو ہم اس کا بھی جواب دینے کے پابند ہیں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی. اب سنیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں معراج کا بیان پڑھی. شیخ محقق کوئی سال دو سال پانچ سال کے آدمی نہیں, یہ دہلی میں پیدا ہوئے, ان کا وصال ہوا 1052 ہجری کو, تقریباً 350-400 سال ہو جائیں گے, 1052 ہجری. مدارج النبوت ملاحظہ فرمائیے, فرماتے ہیں کہ حضور کو معراج کتنی ہوئی؟ فرماتے حضور علیہ السلام کو معراج ایک نہیں ہوئی, حضور کو معراج ہوئی 34 معراج حضور کو ہوئی, 33 معراج روحانی تھی اور 1 معراج جسمانی تھی. 33 معراج روحانی تھی اور 1 معراج جسمانی تھی. ہم جس میں کہتے ہیں کہ حضور معراج کو گئے اور جسم اور جسمانیت کے ساتھ گئے اللہ کو دیکھا, یہ معراج جسمانی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ جس معراج کی بات کرتی وہ معراج کوئی روحانی تھی, آری سمجھ میں, وہ بھی غلط نہیں کریں, وہ معراج کوئی روحانی معراج کا تذکرہ کر رہی ہیں, اس معراج کا تذکرہ نہیں کر رہی ہے. تو دیکھا آپ نے یہ سب بڑے اہل حدیث بڑے شان سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے نہیں دیکھا اللہ اور حضور کو جو ہے وہ معراج جسمانی نہیں ہوئی. سب سے بڑی دلیل کا حال یہ ہے, ملاحظہ فرما لیا آپ, کم سے یہ تو اطمینان ہوا گا کہ اہل سنت کے دلائل کتنے مضبوط ہیں. ہاں تاکہ اپنی عقیدے کی پختگی پر ڈٹے اور قائم رہیں. اس کے بعد آئیے کیا پوچھا آپ نے, حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا تو ہم لوگ عالم غیب مانتے ہیں کیوں؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا حضور کو علم غیب نہیں؟ کوئی آیت ہی لکھ دیتے اس پر کہ یہ آپ کو کیا الہام ہوا کہ حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا؟ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ تو سائل کی حیثیت میں پوچھتے کیا حضور علیہ السلام علم غیب دیا گیا؟ آپ نے تو فتویٰ ڈال دی، تو ڈیسیشن لے لیا آپ نے تو کہ حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اب آئیے، اگر آپ نے یہ بات کہی تو آپ توبہ کیجیے. اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. حافظ صاحب ہیں بھائی کوئی؟ آپ ہیں حافظ صاحب؟ تھوڑا سا قریب آ جائیے میرے. جب میں آیتیں پڑھوں صرف آپ گردن ہلاتے رہی کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، پہلے بتا رہا ہوں. سنی آئے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء. اے عام لوگوں، یہ تمہاری شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غیب کی باتیں بتائے. اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو پسند کر لیتا ہے، ان پر اظہار غیب فرماتا ہے. ایک آئے سورہ جن آخری کی طرف آئی، عالم الغیب فلا یظہر الغیب احدا. اللہ عالم الغیب، اپنے غیب کے بھید کی خبر کسی کو نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. دو آئے، تیسری آئے سنیے، وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے تم کو بتا دیا گیا. چوتھی آئے، وما ہوا علی الغیب بدنین، ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، سب بتا دیتا. اور کیسے بتاتا ہے؟ کتاب الفتن مشکا شریف نکالی، آخری حصہ، حضور علیہ السلام پر منافقین یہی بات کہی جو آپ نے کہی کہ غیب نہیں جانتے. یہ ساتھ بیٹھتے تھے اور اکیلے میں جب ہوتے تو ٹھٹا کر کے، دیکھا حضور کو تو علم غیب ہے ہی نہیں، ہم تو ٹھٹا تمسور کر کے آگے حضور کے، حضور کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، ہم تو گویا اسلامی قبول نہیں کیا اور حضور کو پتہ ہی نہیں. یہ کرتے رہے تھوڑی دیر تک یہ چلتا رہا. اور اس کے بعد قرآن، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ تمہارے سامنے آن کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ، وبالیوم الآخر آخرت دن، وما ہم بمومنین، مگر یہ ہرگز مومن نہیں ہیں. یہ اطلاع حضور کو پہنچ گئی. منافقین یہ کہتے ہیں کہ حضور کا علم غیب نہیں ہے، ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا تمسخر کر کے آ جاتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے. اب اس طرح ایک مجمع لگا ہوا مسجد میں، حضور منبر پر کھڑے ہو گئے. فرما کیا بات، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ میرے علم پر طنز کرتے ہیں. تو اس کے بعد فرما، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ایک صاحب تھے، اس کا فائدہ اٹھایا، ان کے والد کسی بچپن میں جب انتقال کر گئے تو انہیں اپنے ابا کا نام نہیں معلوم تھا. یہ مفقود تھا کہ ان کے ابا کون ہے. بچپن میں انتقال ہوئی، جیسے بہت سے آپ دیکھا ہوگا ایسے بچپن میں ہو جائے تو بچے بھی کسی کی گود میں پڑھتے ہیں تو اپنے اما ابا کو جانتے ہیں. ان کے ابا کو کسی کو معلوم تھا، کھڑے حضور میرے ابا کا کیا نام؟ فرمایا تیرے ابا کا نام یہ ہے. اور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے. ملا علی قاری اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک ایک نام لے کر فرما، فلاں کھڑا ہو نکل منافق، فلاں کھڑا ہو نکل تم منافق. ملا علی قاری کہتے ہیں 70 منافقین کو ذلیل کر کے مسجد سے باہر نکال دیا. اور جب باہر نکالا تو انہوں نے سازش کیا کی، وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بنایا کوئی، جو حضور کے مقام ایک مسجد بنی تھی، مسجد درا. اب آئیے، مسجد درا کفر متفرقا بین المؤمنین، انہوں نے ایک بیماری والی مسجد بنائی جہاں سے کفر و اس کفر کی اور منافقت کی تفریق کرتے تھے. جب انہوں نے حضور کے مقالے مسجد بنائی، آج کل کے خسپسے سنی ہوتے تو کہتے چلو اللہ ہی کو تو سجدہ کر رہے ہیں، اذانے دے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کر رہے ہیں، کرنے دو. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیج کر مسجد میں آگ لگوا دی، جلا دی ان کی مسجد، آگ لگا دی. جب تم ایمان والے نہیں تو مسجد کیسے بناؤ گے تم؟ تو اب کیا ہوا، پھر حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے، نماز پڑھا رہا، پھر منبر پر کھڑے، پوچھو کیا پوچھنا تھا، ساری تفصیل بتائی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ قیامت تک جو ہونے والا تھا حضور علیہ السلام نے سب بتا دیا. جس کو یاد رہا اسے یاد رہا، جو بھلا گیا وہ اس کا نقصان ہوا کہ بھول گیا. مگر جو باتیں ہم بھول گئے، کبھی وہ بات اگر ہمارے سامنے آتی ہمیں یاد آ جاتا، اگر یہ تو وہ بات ہے جو حضور علیہ السلام نے پہلے ہمیں فرما دی، پہلے ہی بیان فرما دی تھی ہمیں. تو یہ گویا حضور علیہ السلام کا علم ہے. پوری کتاب الفتن موجود ہے مشکا شریف میں، آنے والے قیامت تک کے تمام فتنوں کی تفصیل حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی. اب آئیے چلیے, آپ نے تو کوئی آیت نہیں لکھی, میں پوچھتا ہوں کوئی آیت قرآن میں آپ کو مل جائے جس سے یہ پتہ لگ جائے حضور کو علم غیب نہیں ہے, تو علم غیب کی نفی کہاں ہوگی؟ بالذات حضور کے بتائے بغیر کسی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. ہم کس کے قائل ہیں؟ کہ اللہ کے بتانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے. یہ کہتے ہیں ارے بتا دیا تو پھر علم غیب کیا؟ ایک وہابی سے مناظرہ ہوا تو اس نے کیا کیا, اپنے جیب میں سے 10 کا نوٹ نکالا, کہنے یہ دیکھیے 10 کا نوٹ. جب یہ نوٹ جیب میں تھا تب تو غیب تھا, لیکن جب میں نے بتا دیا یہ 10 کا نوٹ ہے, اور شاہ توراب الحق صاحب یہ بتائیں کہ میری جیب میں 10 کا نوٹ تھا, یہ علم غیب کیسے ہوا؟ میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب سنیے دو آیتیں ہماری قرآن مجید سے حافظہ موجود, فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے میرے حبیب یہ غیب کی خبر ہے جو تیری طرف وحی کی جا رہی, خدا خود اسے غیب فرما رہا. اور ایک جگہ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے میرے محبوب یہ غیب کی خبر ہے جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نکال دیا تو غیب کیا ہوا؟ غیب یوں ہوا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے اور نبی نے جان لیا وہ غیب ہے, ورنہ یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر شاہد و موجود ہے, کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی یا نہیں؟ کوئی احمد کہنے لگ جائے کہ اللہ تعالی عالم الغیب کیسا ہے, وہ تو سب دیکھ رہا ہے, تو پھر اس کو غیب کہاں سے آتا ہوگا؟ کیا کہیں گے اس کی تعریف؟ چونکہ دنیا سے وہ غیب ہے, دنیا سے وہ پردے میں ہے, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کہیں گے عالم الغیب, تمام غیب کا جاننے والا. تو جہاں غیب کی نفی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے نہیں بتا سکتے, صحیح نا؟ اللہ نے ان کو دیا, جیسا میں نے آیت پڑھی وعلمہ کا مالم تکن تعلم, میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا. بعض باتیں لوگ ہیلے بہانے ادھر ادھر کے لاتے ہیں, ذرا اس کا بھی جواب سن لیجیے. ٹھیک, علم غیب سے متعلق کوئی صاحب حضور کے گھر آئے, آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا, حضور نے فرما کون؟ انہوں کا میں. آپ نے کہا میں کون؟ میں کا نام بتاؤ. پھر انہوں نے میں کا نام بتایا کہ میں, پھر حضور نے دروازہ کھولا تو براہین قاطعہ جو دیوبندی کی جو کہ صفحہ اول کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا, حضور تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دیوار کے پیچھے کون ہے. حضور نے پوچھا نا کہ میں کون, میں کا نام بتاؤ, حضور کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دیوار کے پیچھے کون ہے. اللہ اکبر. ایک ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے, ہو سکتا ہے ابھی بھی زندہ ہوں, حضرت اللہ مولانا عبد السلام صاحب, ایک کتاب انہوں نے لکھی علم خیر الانام, 30 سال 35 سال پہلے میں نے پڑھی تھی, ربی میرے پاس موجود ہے. اس میں وہ لوگوں کی سیاہی کا اندازہ لگائیے قلب. اس میں ایک اعتراض ہمارے عالم ہے, وہ اتنا عقل کیا کہ کسی نے حضور سے پوچھا حضور گھوڑے پر سوار تھے, حضور گھوڑے کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ حضور کو پتہ نہیں تھا گھوڑے کی کتنی ٹانگ. حضور نیچے اترے اور جھانک کر کے دیکھ کر بتایا کہ گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالی, شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے؟ حضور کو گھوڑے کی 4 ٹانگیں یہ بھی نہیں پتا تھا, دروازے پیچھے کیا یہ بھی نہیں پتا. اب سنیے حضور نے کیوں پوچھا. پوچھنے میں کوئی حکمت ہوتی ہے, علم والا آدمی اگر پوچھے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. کہا میرے غلاموں میں تو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے, مگر میں تمہیں ایک قانون و ضابطہ دینے آیا, خبردار جب بھی تمہارے گھر آئے کوئی کہے کہ کون, وہ کہے میں, کبھی دروازہ مت کھولنا, میں تو سب کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہو سکتا کوئی چور آ جائے, کوئی چکر آ جائے, کوئی ڈاکو آ جائے, کوئی بدماش آ جائے, تو جب تک آنے والا نام نہیں بتایا دروازہ مت کھولنا. یہ نظام دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تاکہ تمہیں میں بچاؤں کہ کوئی بدما اچکا تمہارے گھر نہ آ جائے. اس میں حکمت عزیزان گرامی یہ تھی. اب آئیے یہ ان کی بڑی مضبوط دلیلیں بتا رہا ہوں. ایک موقع پر حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے. اب اس کے بعد جب سفر سے کوچ کرنے لگے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گلے میں ایک ہار تھا, وہ گلے کا ہار گم گیا, بسیار تلاش کرتے رہے کرتے رہے, وہ ہار ملا نہیں. ٹھیک, پھر اس کے بعد کیا ہوا, سب لوگ پریشان ہو گئے, بہت دیر ہو گئی وہاں ٹھہرنے میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وضو کا پانی ختم ہو گیا, اس لیے سب لوگ پریشان ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے شکایت کرنے کے, دیکھیں آپ کی بیٹی کی غفلت سے کتنا بڑا معاملہ ہوا, اگر یہ آپ کی بیٹی غفلت نہ کرتی, ہار نہ گماتی تو کتنی لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی. اب آپ بتائیے, نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور پانی موجود نہیں, کسی کو وضو کرنا ہے, کسی کو غسل کرنا ہے, تو نمازوں کا کیا بنے گا؟ ابو بکر صدیق ذرا سا ناراض اور گئے اپنی بیٹی کے پاس. مگر وہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام ان کے زانو اقدس پہ سر رکھ کر سو رہے. ابو بکر صدیق سے ایسے انگوٹھے سے, ان کی بیٹی تھی وہ عائشہ صدیق, ان کے پیچھے ایسے ہاتھ مارا, کیا تم نے حرکت کی کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان, کتنے لوگ پریشان اس طریقے سے حرکت کی. کہندے ہو کتنی پریشانی, اگر حضور علم غیب ہوتا تو بتا دیتے. اب کیا ہوا, جب اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے جناب وہ ہار مل گیا جو گواوا ہار تھا. یہ بناتے ہیں لوگ دلیل اس کو. اب سنیے اس کی تفصیل, اگر اس کی تفصیل سنیں آپ تو اگر اللہ تعالی حضور سے بعض باتوں کو مخفی رکھتا ہے ہمارے نزدیک جائے کوئی حرج نہیں, اور بعد میں بتا دے کوئی حرج نہیں اس میں. اب سنیے آپ, ہوا یہ کہ جب نماز کا وقت جانے لگا, صحابہ پریشان حیران تھے ہار گمنے کی وجہ سے, تو اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرما دی, پر میرے حبیب جب تمہیں پانی نہ ملے, اگر غسل کرنا ہو وضو کرنا ہو, اب تم مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہو. لیجئے صاحب, کسی امت میں تیمم نہیں تھا, کسی امت میں تیمم نہیں تھا, لیکن اس امت میں تیمم ہے کہ اگر آپ غسل کی حاجت ہے پانی نہ ملے تیمم کر لیں آپ پاک ہیں, اگر بے وضو ہیں تو آپ تیمم کر لیں آپ پاک ہیں, لیکن اس کے بھی شرائط. مثلاً ایک میل ادھر, ایک میل ادھر, ایک میل سامنے, ایک میل پیچھے, اگر یہ متفق ہو جائے, کسی سے معلوم ہو, یہ آپ کا اپنا تجربہ ہو اور نماز وقت آ جائے, تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے گی. کتاب التیمم مشکا شریف میں حدیث ہے کہ دو صحابہ کہیں سفر پر تھے اور اس میں انہیں پانی نہیں ملا, تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد جب اپنی منزل پر آئے تو ایک صحاب نے وضو کر کے اپنی نماز لوٹائی اور ایک صحاب نے نماز نہیں لوٹائی. دونوں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی نماز ایک صاحب نے لوٹائی دوسرے صاحب نہیں لوٹائی. کہا چلو حضور سے مسئلہ پوچھ لیں. یہ دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے, کہا حضور ہم فلاں جگہ تھے تو ہم کو پانی نہیں ملا, ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی, انہوں نے اپنی نماز لوٹائی, میں نے نماز نہیں لوٹائی. تو جنہوں نے نماز لوٹائی حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم نے دوہرا ثواب کمایا, تم نے دوہرا ثواب کمایا, ٹھیک. اور جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی ان سے فرما تم نے سنت کو پا لیا, تم نے سنت کے مطابق کام کیا. کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ کہ تیمم کر کے کوئی نماز پڑھ لی جائے تو اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جو انہوں نے لوٹائی وہ نفل ہو گئے, اس لیے فرمایا تم نے ثواب دوہرا کمایا. مگر سنت کو کون پہنچا؟ کہ جس نے نماز نہیں لوٹائی, فرمایا تم نے سنت کو پا لیا. اب آئیے, جب آیت تیمم نازل ہوئی تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول یہ موجود ہے, انہی کی حدیث سیاح ستہ میں ہے. جب آیت تیمم نازل ہوئی یہ بڑی ہنسی خوشی ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے یا ابا بکر, یہ آل ابو بکر کی برکت ہے, یہ آل ابو بکر کی برکت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تیمم عطا فرما دیا. اور اس تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کا جب قافلہ جانے لگا, جب اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے سے وہ ہار مل گیا. اب لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ معلوم نہیں تھا اس میں کیا حکمت تھی, آیت تیمم امت کو دینی تھی. ایک بار اب لیجیے, اگر یہ دلیل بناتے ہیں آپ کی کتاب سے, آپ کی خانہ تلاشی لیتے ہم, جیسے پولیس والے گھر کی تلاشی لیتے ہیں تو آپ کی خانہ تلاشی لیتے ہم, آپ کے گھر کی کتاب ہے شمام امدادیہ, اور اس کے لکھنے والے کون ہیں, جمع کرنے والے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب, پانچ سات مولویوں کے اس پہ دستخط, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ملفوظ ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں کہ میں, لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا, ارے میں کہتا ہوں اہل اللہ جدھر نظر اٹھا دیں علم غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں. اور لوگ حضرت صدیق اکبر کے ہار کے واقعے کو اپنی دلیل بناتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل نہیں ہے, اصل میں علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے, اس طرف حضور کی توجہ نہیں تھی. کتنا شاندار جواب دیا, یہ بالکل ایسا ہے جیسے یہ حافظ صاحب آ جائیں میری مسجد میں کہ مجھے تراوی پڑھانا. میں کہوں بھائی مولانا صاحب آپ سے انٹرویو لینا. کہا ٹھیک ہے صاحب انٹرویو لیجیے. میں کہوں اچھا یہ بتائیے کہ سورہ یاسین کا آخری رکوع کہاں سے شروع ہوتا. اب مولانا سوچ میں پڑ گئے, ذرا ذہن بنا رہے نا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر پڑھا, پھر میں نے کچھ یہ فلاں آیت کہاں, یہ پھر بےچارے سٹ پٹا کر یاد کرنے کا, پھر بتا کہ یہاں ہے. کوئی احمق کر نہیں جی, حافظ ہی نہیں ہے یہ, ایسی بول رہے ہیں. ارے بھائی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, توجہ کو مبذول کرانا ہے کہ آخری رکوع کہاں سے شروع ہوتا, یہ آیت کون سے پارے کون سے سپارے کون سے رکوع میں ہے, تو توجہ ہونی چاہیے. یہ جواب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ہے, شمائل امدادیہ انہی کے مکتب کی چھپی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے علم غیب کا جواب جو میں نے دیا وہ آپ کو دے دیا ہے. اب تو میرا خیال ہے آپ مکمل ہو گیا ہوگا آپ کو کہ باور ہو گیا ہوگا آپ کو کہ حضور علیہ السلام یا تمام انبیاء کو جو بھی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا ہی ہے, اللہ کے بغیر عطا کیے کسی کو کوئی علم کیا کوئی چیز کسی کو نہیں مل سکتی بغیر اللہ تعالیٰ کے عطا کے. یہ کیا کریں, یہ تو میں پہلے بتا چکا ہے, اس کا آپ کے سامنے خط لکھا ہے. معراج شریف کا واقعہ مکہ کا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ ہاں تو مدینے میں, تو میں بتا چکا اپنے اس میں تقریر میں. درود شریف پڑھ دیا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور یہ کیا لکھا ہے نا بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ روزہ یا نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں. اصل میں حاملہ عورت کو جب خون نکلے اس خون کے نکلنے سے ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ اسقاط حمل نہ ہو جائے, اس وقت تک نہیں. خون اگر نکل رہا ہے تو وہ خون کو روکنے کے یعنی کوئی جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو استعمال کر کے, اور اگر مسلسل بہ رہا تو اس کو اس طریقے سے جیسے عورتیں خون روکنے کپڑا لگاتی ہیں تو ایسے کپڑا لگا کر ایک وقت میں ایک وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھ سکتی ہیں, اور اس وضو سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتی. جیسے عصر میں وضو کیا عصر کی نماز پڑھ لی, اور اس کے بعد جب مغرب میں نماز پڑھنی ہو تو کپڑے کو نکالیں, خون کو نکال کر کے دوسرا صاف کپڑا لگائیں, پھر وضو کریں, پھر اس کے بعد نماز پڑھیں, تو وہ ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتی. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کریں کہ وہ حیات ہیں, کہاں ہیں, اور وہ نبی ہیں یا ولی. علیہ السلام بہرا چلیے, حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے وہ نبی ہیں یا نہیں, لیکن اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک سوال کے جواب میں بڑے دلائل سے یہ بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں. یہ بہرحال ہمارا مشرب, یہ وہ زندہ ہیں, بالکل زندہ ہیں وہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کا ذکر موجود ہے, وہ زندہ ہیں. اور بلکہ میں ایک واقعہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے اس دور کا ایک بتا دوں. دمشق میں ایک مسجد, اس مسجد کا نام ہی خضر علیہ السلام کا مصلی ہے, مصلی خضر, اور اس کو جامع مسجد دمشق بھی کہا جاتا ہے. یہ جو آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ اس کے مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے نماز فجر میں, جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی, اس مسجد کو مصلی خضر بھی کہتے ہیں. یہ بنی امیہ کا حکمران گزرا جس کا نام ولید, ولید بن عبد الملک. تو یہ ایک مرتبہ جب حکمران تھا تو اس مسجد میں آیا. وہ آنے کے بعد سپاہیوں کو کہا کہ خبردار کسی کو گھسنے مت دینا کہ میں اکیلا اس مسجد میں نماز پڑھوں گا. ولید جب اندر آیا نماز پڑھنے لگا, دیکھا کہ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک صاحب نماز پڑھ رہے, اس کو بڑا جلال آیا. میں نے سپاہیوں کو منع کیا تھا کسی کو اندر مت بھیجنا, تو بہت برہم ہوا. خیر نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ بزرگ تو نظر نہیں آئے, سپاہیوں پر برہم ہو گیا کہ تم کو میں نے کہا تھا کسی گھسنے تم نے روکا نہیں, تم نے گھس. سب نے بتایا کہ صاحب وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو روزانہ اس مسجد میں آن کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس طرح وہ آتے بھی ہیں مختلف جگہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بزرگان دین نے ان کی زیارت بھی کی ہے. میں نے حدیث کی کتابوں میں تو نہیں پڑھا, مشائخ سے میں نے سنا کہ وہ کسی کو مل جائے اور مصافحہ کرے تو کہتے ہیں کہ ان کے یہ انگوٹھے کی ہڈی جو ہے ملائم ہے, جیسے ہمارے انگوٹھے کی ہڈی میں ہڈی ہے نا. یہ بھی مشائخ میں سے بعض کا قول ہے, کوئی حدیث تو نہیں ہے یہ, کہ ان کے یہ انگوٹھے جو انگوٹھا ہے یہ ملائم ہے. اور وہ عموماً عام بزرگان دین سے, کئی حکایتیں موجود ہیں کہ بزرگان دین سے ملے, وہ حرم شریف میں ملے اور گویا مدینہ منورہ مسجد شریف میں بھی وہ ملے, کئی بزرگان دین سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی. اگر کسی اہل سنت و جماعت کے تعلق رکھنے والے لڑکے یا لڑکی کا نکاح دوسرے مسلک کے یعنی دیوبندی کے قاضی نے پڑھایا تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر لڑکا اور لڑکی سنی اور لڑکی کا وکیل یہ بھی سنی, وکیل کے تقرر کے گواہ یہ بھی سنی, شادی کے گواہ یہ بھی سننی ہے, تو کوئی بد مذہب اگر نکاح پڑے تو نکاح منعقد ہو جائے گا, ٹھیک ہے صاحب. لیکن ہاں گواہوں کا سننی ہونا بہت ضروری. اچھا کسی نے پوچھا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی. اس میں اصل میں ہمارے فقہ نے یہ لکھا کہ اگر ابتدا سورہ توبہ سے کریں گے تو بسم اللہ شریف پڑھنے میں حرج نہیں, اور اگر پڑھتے ہوئے آئے ہیں پیچھے سے تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جائے گی. اگر کوئی شخص غلطی سے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں کوئی نماز باجماعت ادا کر دے اور اسے نماز کے بعد پتہ چلے وہ ناپاک تھا, تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ صرف توبہ کرے یا پھر کفارہ ادا کرے گا؟ اگر کفارہ ادا کرے تو وہ کیا ہے؟ اس شخص کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے, لیکن جب اسے نماز میں بھی اگر یاد آ جائے فوراً نماز کو توڑ دے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کفر ہے, دار اسلام سے خارج ہو جائے. اگر بعد میں یاد آیا تو توبہ کرے, توبہ کرنے کے بعد غسل کرنے کے بعد اپنی نماز کو لوٹائے اور کوئی اس کا مزید کفارہ نہیں. صاحب نے پوچھا کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنا چاہیے یا ہاتھ باندھتے ہوئے کہنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ امام صاحب ہاتھ باندھتے ہوئے کہتے ہیں. دیکھیے تکبیر تحریمہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ ایسے کان ہاتھ پر لگائے اور اللہ اکبر یوں باندھے, لیکن کوئی شخص اس طرح کرے ہاتھ پہلے نکل جائیں اور بعد میں اللہ اکبر کہے تو تکبیر تحریمہ ہو جائے گی, نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا. خطبے کی اذان مسجد کے صحن کے آخری صف میں دی جاتی اور مؤذن صاحب صفوں کو چیرتے ہوئے اپنی صف میں آتے ہیں, اس دوران پہلا خطبہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں. یا تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو صاحب خطبے کی اذان دیں تو وہ اذان دینے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں, جیسے ہماری مسجد میں ہمارے مؤذن صاحب جب خطبے کی اذان کہتے ہیں تو وہ آگے صف میں نہیں آتے بلکہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر انہی کو تکبیر دینی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بعض مسجدوں میں امام سے لے کر صف تک جو ہے ایک لال کپڑا بچھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے ادھر ادھر نماز پڑھیں, اس پہ نماز نہ پڑھیں کہ کوئی صفیں چیرنے کا موقع نہ ہو. تو یا تو اس طرح کا کوئی رکھیں یا کوئی الگ سے راستہ ایسا رکھ دیں کہ جس میں سے وہ آ جائیں. لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آنا یہ معیوب ہے, ایسا کسی اور کو بھی نہیں چاہیے. جیسے ہمارے یہاں مولانا نے کہا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے تو لوگوں نے اس کا طریقہ ہی نکالا کہ سب کے آخری میں آؤ اور سب کو پھلانگ کر پہنچ جاؤ صف میں, کہ جو بیچارہ کوئی اور ہو تو وہ الگ ہو جاتا پیچھے, لو بھائی تم ہی پڑھ لو بھائی, پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, یہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ یہی ہے, یا تو بیچ میں کوئی آپ لکیر رکھیں, بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا, یا جو اذان کہنے والے صاحب ہیں پہلی صف میں کوئی دیندار آدمی کو اجازت دے دیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ اقامت کہہ دیں, میری طرف سے ان کی اجازت ضروری ہوگی, اس لیے حق اس کا ہے کہ جس نے اذان کہی وہی اقامت کہے گا, وہ اگر کسی کو اجازت دے دے اس کا اقامت کہنا جائز ہو جائے. اس کو اس طریقے سے مسئلے سے وہ کیا جا سکتا. دوسرا کیا ہے اس میں؟ ہاں اذان مسجد بھی ٹھیک, دونوں. منافقت سے کیا مراد ہے؟ میں نے ابھی تو بتایا آپ کو، وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، مسلمانوں کے پاس آئے تو کہیں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہوں، مگر وہ مومن نہیں، یہ تو منافق. ٹھیک ہے صاحب، پھر اور چیزیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا، یہ نہیں کہ کوئی بھی وعدہ خلافی کرے گا فتویٰ لگا دیں گے یہ منافق ہے کمبخت اس نے وعدہ خلافی کی، نہیں، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف کرے گا، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. تو نا کسی کو کہہ نہیں سکے آپ کو ایک آدھ مرتبہ کہیں کسی کو پکڑا دیے جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کا منافق ہے، یہ ایسے فتویٰ مت لگائیے کسی کا، یہ منافقین کی عادت ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اچھا پھر آپ نے پوچھا کہ جس طرح مشرک بخشا نہیں جائے گا کیا منافق بھی بخشا نہیں جائے گا؟ منافق کو اس کی حرکت کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا اور وہ بھی بخشا نہیں جائے گا. سوال، روح کی حقیقت کیا ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمانوں کا فاصلہ یکساں ہے یا کتنا؟ پتہ نہیں کیا کوئی پروگرام بنایا آپ نے جانے کا کہ آسمان کا فاصلہ پوچھ رہے ہیں. بھائی حدیث شریف میں تو یہ بتایا کہ 500 برس کا راستہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک. آپ نے روح کی حقیقت پوچھی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غالباً یہودی تھے یا عیسائی تھے، سوال کیا روح کیا ہے، آپ خاموش ہو گئے. خاموش ہونے کے بعد سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ قُلِ الرُّوح، آپ فرما دیجئے کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے یہ امر ربی ہے. وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا روح کیا ہے. روح کیا ہے؟ امر رب ہے. جب اللہ کا امر حکم آ جاتا تو یہ روح جو ہے وہ ظاہرہ کے بدن سے نکل جاتی. اور مزید اس پر آپ کوئی جاننا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا اے تان الارواح ایک رسالہ ہے کہ روح کیسے تصرف کرتی ہیں، کس طرح گھر آتی ہیں، کس طرح آسمان دنیا میں جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ دیکھا جا سکتا. پھر ایک حیات المواد ایک بڑا زخیم رسالہ سمے موتا پر، اس میں بھی روحوں سے متعلق بڑی معلومات ہے، بلکہ اس کا اردو میں نام ہی رکھ دیا گیا روحوں کی دنیا. اور ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بھی رسالہ ہے حقیقت روح، اور ایک ابن قیم کا بھی رسالہ ہے جو ہمارے مد مقابل دوسرا فریق ہے، ان کے پیشوا گزرے ہیں. تو غرض یہ کہ ان کتابوں کو مزید معلومات کے لیے انہیں پڑھا جا سکتا ہے. جماعت میں شامل ہونے کے لیے اکثر لوگ صف مکمل کرنے کی بجائے پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا صف بندی نہ ہونے کے سبب نماز پر کوئی فرق آتا ہے؟ بالکل فرق آتا ہے. اگر پہلی صف میں جگہ خالی اور پچھلی صف بھر جائے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ صف میں خالی جگہ، ان کی نماز مکروہ ہوگی اور اس کی بھی مکروہ ہوگی جو جس نے صف نہیں بھری. اب حدیث سن لیجئے، کتاب الصلاۃ بخاری شریف میں حدیث، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، بیچ میں کوئی خلا رہ گیا پچھلی صف میں، نماز پڑھانے کے بعد حضور مخاطب ہوں، فرما اے جماعت صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں؟ فرما میں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث، بلکہ امام بخاری نے اس سے متصل یہ بھی حدیث لکھ دی کہ تم کیا سمجھتے ہو میں آگے سے دیکھتا ہوں خالی، میں آگے سے دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور سنو تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. تم پیچھے رکوع اور سجود کرتے ہو یہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. اور ایک حدیث یہ امام بخاری لکھی اس کے سامنے کہ اس میں لکھا کہ نہ تمہارے رکوع مجھ پر پوشیدہ ہیں نہ تمہارے خضوع مجھ پر پوشیدہ ہیں. خضوع دل کی کیفیت کا نام، جب کہتے ہیں نا خشوع اور خضوع، تو معلوم ہوا کہ نمازی جو حضور کے پیچھے کھڑے ہوں نہ کسی کا رکوع حضور پر پوشیدہ ہے، نہ حضور پر کسی کا سجدہ پوشیدہ ہے، نہ اس کے دل کی کیفیت پوشیدہ ہے، خشوع اور خضوع بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر منکشف ہے. تو فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھو، سیدھا رکھو. اور فرمایا ایک اور حدیث میں کہ بیچ میں اگر خلا ہو تو شیطان آ جاتا ہے، اس لیے بچا جائے. کندھے سے کندھا لگا کھڑے ہوں اور صفوں میں اگر انتشار پیدا ہو جائے، ضمناً اعلیٰ حضرت نے اس پر فتویٰ تو لکھا، ضمناً لکھا کہ آج کل کا انتشار وغیرہ وغیرہ، اس پر ضمناً کہا یہ انتشار کیوں ہے کہ ہماری صفوں میں انتشار، ہماری صفیں اگر درست نہ ہوں نماز کی تو کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنی صفوں میں انتشار پیدا کریں تو قوم میں بھی انتشار ہو جاتا ہے. تو قوم میں جو انتشار ہے اس کا ایک سبب، ہم میں صفوں میں انتشار ہونا بھی اس کا ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ نیز اذان کا جواب دینے کے لیے ہمیں کون سے الفاظ پڑھنے ہوں گے؟ اچھا سنیے آپ، بہت آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے نا وہی آپ بھی کہنے لگ جائیں. حی علی الصلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہیں، حی علی الفلاح پر بھی یہی کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس میں اتنا عزت ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ کریں. جواب دینا ضروری ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ واجب، کہیں دیکھا کہ مستحب ہے، تو کیا ہے یہ، مستحب ہے یا واجب ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے، سارے فقہ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر اذان جب ہو تو اذان کا جواب باللسان منہ سے دینا مستحب ہے، اور بالاقدام اس کا جواب یہ واجب ہے. کیا مطلب ہوا؟ منہ سے وہ کہے جو مؤذن کہہ رہا ہوں یہ تو مستحب ہے، اور بالاقدام کا معنی یہ ہے کہ جب اذان ہو تو چل کر نماز کے لیے آئے، یہ بالاقدام ہے، اس کو واجب کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن میں چونکہ نص ہے ورکعوا مع الراکعین، رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے، اس آیت کا پھر تقاضا یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ اذان کا جواب بالاقدام واجب ہے، باللسان جو ہے وہ مستحب ہے، زبان سے کہنا یہ مستحب ہے. لیکن اس میں اور بھی سن لیجیے، اذان ہو رہی ہو اور آپ باتوں میں لگے ہوئے، اگرچہ منہ سے جواب دینا مستحب ہے مگر اس پر بڑی تادیب ہے. دکاندار اذان ہو رہی اپنے سودے دین لینے میں لگے ہوئے، ہم دیکھ رہے ہیں محلے میں اذان ہو رہی، ہم اپنے توتو مہمے میں لگے ہوئے، گپ شپ میں لگے ہوئے، ٹی وی میں جناب خبریں سن رہے ہیں یا گانے سن رہے ہیں، سب کر. تو علماء نے فرمایا کہ اگر اذان کا جواب نہ دیا جائے، اذان کو بغور نہ سنا جائے، دنیاوی سارے معاملات سے چھٹکارا حاصل کر کے صرف اذان سن کر جواب دیں، اگر کوئی آدمی ایسا نہ کرے تو خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. یہ خوف ہے اس میں، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. لہذا جب بھی اذان ہو بڑی تعظیم سے اسے سنا جائے اور اس کو جواب دیا جائے، پھر اس کے بعد میں اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو علماء نے لکھی کتاب میں وہ بھی پڑھی جائے، تو اس سے برکت ہوگی. اور پھر اس کے بعد مسجد آئیں چل کر جہاں نماز کو باجماعت طریقے سے ادا کریں. سال کے مکمل ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی، کیا ہمیں تنخواہ اور بونس کو بھی زکوٰۃ میں شامل کر کے ادائیگی کرنی ہوگی؟ اس میں تفصیل یہ ہے، مثال کے طور پر آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالتے، اب کیا ہوا 29 یا 30 شابان کے بعد جب یکم رمضان آئے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جو حضرات ہمیشہ زکوٰۃ نکالتے، کسی کو پہلی مرتبہ زکوٰۃ واجب ہوئی تو وہ تو اس کا وہ تاریخ لگائیں کہ جب دن وہ اس مال کا مالک ہوا اور سال بھر گزرا. یہ تو عام بات کر رہا ہوں، جو ہمیشہ زکوٰۃ دیتے ان کے لیے. تو ہمارے علماء نے لکھا فتویٰ اسی پر ہے کہ جیسے آپ 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں یکم رمضان، 29 شابان کو 5 لاکھ روپے کہیں آپ کو مل گئے رمضان شروع ہونے سے پہلے، اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی. گزشتہ سال یہ نہیں، یہ تو سب آج ملے، اس کی زکوٰۃ تو آئندہ سال ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ آج ملی، ملنے کی صورت بتا دو، مثال کے طور پر آپ کا مکان بکنے کے اوپر لگا ہوا، بھائی مکان کوئی خریدا، فرض کیجئے کہ 29 شابان کو مکان کا خریدار آ جاتا، دوسرا مکان بھی نہیں سامنے کہ آپ خرید، اور آپ پر زکوٰۃ موجود ہے. اب جیسے اس نے آپ کو پیمنٹ کی 29 شابان کو، اگرچہ اس پہ زکوٰۃ سال نہیں گزرا لیکن اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، سمجھ گیا؟ اس پر سال بھر نہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ دکاندار تو پھر ایک چارٹ بنا کر رکھے، اچھا آج جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کب بنے گی، تو ایک آپ کو الگ رکھنا پڑے گا کہ بھائی اب اس کی زکوٰۃ کب ہے، یہ روزانہ پھر زکوٰۃ نکالا، آج اس کی زکوٰۃ، آج اس کی زکوٰۃ واجب ہوئی، ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. ایک آپ نے ایک مسائل کا ایک پھانٹا کھول دیا. لہذا جب بھی زکات واجب ہوئی آپ پر تاریخ میں, اس وقت جتنا مالو سب پر زکات نکالنی ہوگی. حضرت ہمارے والدین کے پاس دو عدد مکان تھے, وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دو بیٹوں کے نام کر دیے تھے. ہماری دو عدد بہنیں سب شادی شدہ ہیں, وہ بھائیوں سے کہتی ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہے, جبکہ پورے خاندان کے علم میں ہے کہ کاغذات بھی بھائیوں کے نام ہیں اور بھائیوں کی ملکیت ہے. کیا اس میں بہنوں کا حق بنتا ہے؟ مہربانی فرما کر وضاحت فرما دی. کسی کے والد نے اپنی زندگی میں دونوں بیٹوں کو دو مکان دے دیے اور ان کے نام کر دیے اور ان کا قبضہ بھی اس پر ہے, ایسی صورت میں اب وہ ترکے میں شامل نہیں ہوں. اور اگر زبانی انہوں نے ہبا کیے اور جس کو ہبا کیا اس کا قبضہ موجود نہیں ہے تو وہ ترکے میں شامل ہوگا. جیسے کہ اس میں لکھا کہ کاغذات بھی اپنی زندگی میں ان کے بنا دیے ہیں, اپنی زندگی میں دونوں کو دے دیے, اور اگر وہ اس مکان میں رہتے ہیں اس پر ان کا قبضہ بھی ہے پوری طریقے سے, اب اس میں حصہ بکرا نہیں ہوگا. جو اور مال ہے والدین انتقال کے بعد اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا جس کو مکان دیا, کیونکہ اب تو ترکہ ہے نا انتقال کے بعد, تو ترکے میں بھی یہ حصے دار ہوں گے دونوں بھائی جن کو مکان دیا گیا. اب یہ ایسی فرضی مسائل ہیں کہ کسی عورت کی لاش ملے تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. ملی کہاں ہے؟ نظام آباد میں ملی, لالو کھیت میں ملی, نیو کراچی میں ملی, کورنگی میں, لانڈی میں, کون لوگ رہتے ہیں وہاں بھائی؟ کون لوگ رہتے ہیں وہاں؟ ظاہر جب مسلمان رہتے ہیں تو مسلمانی کی وہ میت ہوگی, اس لیے کہ جب تک اس پر کوئی کفر کی علامت نہیں ہو. کفر کی علامت کیا ہے؟ یا تو اس کے قشقہ لگا ہو, یعنی پوجا پاٹھ کرنے کے بعد جو قشقہ لگاتے ہیں وہ لگا ہو, یا کوئی لاش ایسی ملی جس میں جناب وہ سلیب پڑا ہو اس کے گردن میں ہار کے طریقے سے, تو متعین ہوگا ہاں بھائی یہ عیسائی یہ ہندو ہے. جب کوئی علامت نہیں اور علاقہ مسلمانوں کا ہے تو وہ لاش جو ہے وہ مسلمانوں ہی کو دی جائے گی. ویسے یہ سوال خالی فرضی ہیں, مولویوں کو پریشان کر دیں, سمجھ گئے نا؟ ایسے وقت ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بھی فرصت ہوگی, چلو مولانا کو لگاؤ دندے سے. نماز کے لیے پینٹ کے پانچے موڑنا یا شلوار کے نیفے میں, نیفے کیا ہے؟ نیفے پر کیا ہے؟ اصل میں آپ پوچھنا یہی چاہتے ہوں گے کہ ارسنا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ہم تو اپنی اردو کو رو رہے تھے. چلیے یہ بھی مسئلہ ذرا سا تفصیل طلب ہے. یہ جو پانچے گھٹے تخنوں سے نیچے لٹکتے ہیں شریعت میں اس کو منع کیا گیا. صحاح ستہ میں کتاب اللباس میں حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین ایسے افراد ہیں جن کی طرف اللہ تعالی قیامت میں نظر کرم نہیں فرمائے گا. وہ تین حضرات کون ہیں؟ سنیے, فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرے, ٹھیک, جیسے آج کل دیکھا آپ نے کراچی کا بنا ہوا کپڑا گھس کر بتائیں گے صاحب یہ جاپانی کپڑا. اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت چلی جاتی, جو تجارت کی برکت ہے وہ چلی جاتی ہے, مال تو بک جاتے. تو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرنا اللہ تعالیٰ اس کی توجہ نہیں فرمائے. دوسرا وہ جو احسان کر کے جتلائے, کبھی کسی کو آپ نے غریب پایا, کبھی کھانا کھلا دیا, کوئی 10-20 روپے ان کی مدد کر دی, وہ آج اچھی حالت میں آ گیا, دلگا کیسا گھوم رہا ہے ٹھاٹ سے, بھولیا کمبل, ہاں تو کھانا میں نے کھلایا تھا اسے, کپڑے میں دیا کرتا تھا پہنے, یہ اللہ کو سخت ناپسند, احسان کر کے بھول گیا, بالکل اس کا تذکرہ نہیں کرو اگر اجر و ثواب چاہتے. اور فرما تیسرا آدمی وہ ہے جو تکبر سے اپنے اظہار کو لٹکائے تخنوں سے نیچے, یا لفظ تکبر آ گیا, تکبر سے کوئی اظہار لٹکا ہے تو وہ حرام ہے اور وہ اللہ کے نزد ناپسند ہے, اور نماز پڑھے ایسی حالت میں وہ نماز اس کی واجب الاعادہ ہے. یہ تو ہوا نا. اب آئیے ایک آدمی بغیر تکبر کے ایک ایسی رواج بن گیا جیسے ہمارے جھاڑو دینے کا, پتلون جو ہے وہ جوتوں کے نیچے تک جا رہی ہے, یہ فیشن بن گیا عجیب قسم کا. ایک صاحب مجھے امریکہ میں ملے تو کہنے لگے میرا نکاح آپ کو پڑھانا ہے, وہ پتلون پہنے ہوئے تھے یہاں سے پھٹی ہوئی تھی یہاں سے میں نے کہا بھائی یہ پہن کے مت آ جانا کہ میں مسجد میں, ورنہ لوگ تو تمہیں خیرات دینے لگ جائیں, کوئی غریب آدمی آیا, یہ یہاں کا رواج ہوگا, وہاں ذرا کپڑے ٹھکانے کے پہن کے آنا نکاح کے وقت. لوگوں کا رواج بن گیا کہ بڑی بڑی لمبی پتلونیں پہنتے. ارے بھائی کوئی پتلون لی تو اس کو کاٹ کر ٹخنوں سے اوپر کر لو. صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ ٹخنوں کے اوپر پہنا جائے. اب کچھ استثناء. اب ایک نوجوان کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا, اس کے پتلون یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے. بہت سارے لوگ ارے کمبخت کہیں کہاں سے آ گیا, ارے غنیمت سمجھو نماز ہی پڑھنے آ گئے. اب اس کو ایسا ڈانٹیں پھٹکاریں کہ دوبارہ مسجد میں نہیں گھسے. اس لیے فرما واز بالحکمہ, حکمت سے کرو. کیسے سمجھاؤ, میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ. حضرت امام حسن, دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کتنے عمدہ نقش چھوڑ. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وضو غلط کر رہا تھا. آپ نے ڈانٹا نہیں, جانتے نہیں ہوں میں حضور علیہ السلام کا نواسا ہوں, بال تمہارے سفید ہو کے بوڑھے ہو, اب تک تمہیں وضو کرنا نہیں آیا, سارا بیڑا غرق کرو اپنی نمازوں. کچھ بھی کہہ سکتے تھے بڑے آدمی. انہوں نے کیا کیا کہ ان بزرگ کو وضو کرنے دیا. کرنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ ذرا کھڑے ہو جائیں یہاں, اور میں آپ کے سامنے آپ کو وہ وضو کر کے بتاتا ہوں جو میں نے اپنے نانا کو دیکھا. جیسے میرے نانا وضو کرتے تھے وہ وضو کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے. اب جب انہوں نے وضو کیا وہ بڑے صاحب کی صلاح ہو گئی کہ یہاں میں غلطی کرتا تھا. سمجھ گئے, دیکھے سمجھانے کا یہ بھی طریقہ ہے یا نہیں. حضرت ایک اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں, حضرت دانیال علیہ السلام. ان کے دور کا واقعہ کہ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا. اس نے معبد جتنے تھے خواب کی تعبیر والے سب کو بلائے کہ بھائی بتاؤ اس کی تعبیر کیا. کوئی نہیں بتا سکا. حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا, اور بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ اسے سجدہ کریں پھر آن کر دربار میں کھڑے ہو کر کے بات کریں. حضرت دانیال پہنچے, کہا میں بتاتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر. اس نے کہا ہمارے یہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے سجدہ کریں اور پھر ہمیں تعبیر بتائیے. انہوں نے کہا سنو, جس نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے نا, وہ ناراض ہو جائے اگر میں تمہیں سجدہ کروں. جب وہ ناراض ہو جائے تو پھر میں تمہیں خواب کی تعبیر کیسے بتاؤں, اس کو ناراض کروں تو پھر تعبیر کیسے. اچھا اچھا, انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, آپ ایسا کرو کہ بغیر سجدہ کے بتاؤ تعبیر کیا. حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی. حکمت تھی یا نہیں, کیا مطلب کہتے ہیں او کمبت کہیں گا مشرق بے دین, پتا نہیں کیا ہو جاتا پھر ہے یا نہیں. پر دیکھیں کتنی کالی کہ جس نے مجھے علم دیا ہے میں تو اسی کو سجدہ کرتا ہوں, اور اگر میں تمہیں سجدہ کروں تو وہ ناراض ہو جائے گا تو پھر میرا علم بیکار ہو جائے گا, میں کیسے کروں گا. جیسے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تو بلایا معبر کو, سب نے کہا کہنے لگے اس کا ختم ہوا, یہ ہے اس کی تعبیر کہ سب آپ کے رشتے دار مر جائیں گے, آخری میں آپ مریں گے. یہ عجیب بات ہے, ایک کسی معقول آدمی کو بلایا بھائی آپ تعبیر بتائیے. اس تعبیر تو یہی بتائی لیکن لفظ کیا تھے. کہنے لگے جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمام آپ کے اعز اقربا میں آپ کی عمر زیادہ. فرق کیا ہوا بھائی, دونوں میں فرق کیا ہوا, بات تو ایک ہی ہے. اس نے یہ کہہ دیا کہ سارے مر جائیں گے آخری میں تم مرو. انہوں کہا کہ آپ کے تمام اعزا میں آپ کی عمر زیادہ. تو دیکھیے بات جو ہے وہ کسی تدبیر سے عزیزان گرامی سمجھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا مسئلہ تھا زیر بحث لائیو. ہاں اب یہاں سے ارسنا یہ بھی مکروہ ہے, اور مکروہ بھی کون سا, مکروہ تحریم. اس لیے کہ یہیں کتاب اللباس میں حدیث بھی موجود ہے کہ کفے صوب کہتے ہیں اس کو عربی میں, یعنی اپنے کپڑے کو ارسنا چاہے نیچے سے چاہے اوپر سے یا آستین چڑھا, اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فتاویٰ ہے احکام شریعت, کراچی مدینہ پبلشنگ کا چھپا ہوا, اس کے صفحہ نمبر 17, 18, 19 پر یہی مسئلہ ہے کف صوب کا, کہ جس میں اعلیٰ نے فرمایا کہ کپڑے کو ارسنا نماز کو مکروہ کر دے گا. لہذا کپڑے کو گھرسا نہ جائے, نہ اوپر سے نہ نیچے سے, ویسی نماز پڑھ لیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے. اور کسی کا اگر کوئی ایسا کپڑا ہو ذرا پیار محبت سے سمجھایا جائے تاکہ آئندہ بھی مسجد آ جائے. اگر عورت کو حج کے دوران حیض پیریڈ شروع ہو جائے تو کیا وہ حج جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں, سنیے اس کی کیفیت کیا ہے. اگر احرام کی حالت میں اس کو عوارض نسوانی آ جائے, وہ کیا کرے گی, وہ منا جائے گی, عرفات جائے گی, مزدلفہ بھی آئے گی, اور آنے کے بعد میں شیطان کو کنکری بھی مارے گی, یہ سارے احکامات پر عمل کرے گی, وہ نماز نہیں پڑھے گی, یہ سارے معاملات کو کرنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں آ جائے, اور آنے کے بعد جب تک اس کا حیض بند نہ ہو، ناپاکی بند نہ ہو، جب تک اس وقت کو انتظار کرے، جب وہ پاک ہو جائے، اب پاک ہونے کے بعد وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے گی، پاک ہونے سے پہلے نہیں کرے گی. اچھا، بعض صورتیں ایسی ہیں اس میں دم واجب ہو جائے، جیسے خاتون کو آخری دن تھا حج کا اور غروب آفتاب سے پہلے حیض بند ہو گیا، اتنا وقت تھا کہ غسل کرنے کے بعد چار طواف کے پھیرے بھی کر سکتی تھی، چار طواف کے پھیرے بھی اگر کر سکتی تھی اور اس نے نہیں کیے، اب اس پہ دم واجب ہو جائے گا. یعنی وہ پاکی کے بعد میں طواف بھی کرے گی اور ایک دم بھی دے گی. اسی طریقے سے کوئی احرام کی حالت میں اسے حیض آ جائے تو عمرہ نہیں کرے، اپنے ہوٹل یا اپنے ٹھکانے پر ٹھہری رہیں، جس وقت حیض بند ہو جائے اس کے بعد غسل کرنے کے بعد عمرہ کرے گی، اور اس وقت تک احرام کی پابندیاں اس پر عائد رہیں گی. پابندی سے مراد کیا ہے؟ خواتین کا احرام تو ان کا اپنا لباس ہی ہے، تو احرام سے مراد پابندی یہ ہے کہ منہ پر کپڑا نہیں پڑے گا، ایسے خوشبو استعمال نہیں کرے گی. ٹھیک، یہ جو اور پابندیاں یہ ساری اس پر رہیں گی، اور اس کے بعد جب پاک ہو تب اس کے بعد وہ طواف کرے، اور عمرے کا طواف کرے، صفا مروہ کرے اور بال کٹوائے، اور اس کے بعد احرام سے باہر ہو جائے، تو ناپاکی میں طواف نہیں کر سکتی، اس کو ٹھہرنا پڑے گا. عرض یہ ہے کہ ہمارے علم میں یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جدید تحقیق یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے پر روشنی ڈالی. اصل میں یہ مسئلہ جہاں علماء سے متعلق ہے اسی طرح طبیب سے متعلق بھی. یہ اسی لیے اس میں اختلاف ہوا کہ اس زمانے کے اطباء یہ کہتے تھے کہ کان میں اگر دوا ڈالی جائے تو اندر چلی جاتی، تو علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب آج یہ کان پر تحقیق یہ ہوئی کہ اندر کوئی سوراخ ہی نہیں ہے کہ کوئی دوا جائے، اس لیے جدید جو علماء ہیں نئے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی کان میں اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہمارے پرانے علماء بلکہ بہار شریعت اعلی حضرت کتابوں میں یہ ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کی تلخی حلق میں کیوں نہ پائی جائے. اس ان کو یہ اطلاع تھی اطباء نے کہ آنکھ میں کوئی سوراخ نہیں ہے کہ اندر دوا جائے. موجودہ دور کے محققین نے کہا ہے کہ آنکھ میں سوراخ ہے کہ کوئی اگر دوا ڈالے تو اندر دوا چلی جائے گی، لہٰذا اب فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آنکھ میں دوا نہ ڈالی جائے. میں درمیانہ فتویٰ دیتا ہوں بزرگوں کو اور ان موجودہ علماء کو بھی سامنے رکھ کے، جہاں ٹوٹنے کا حکم ہے احتیاط برتی جائے. ٹھیک ہے نا، آنکھ میں دوا ڈالنی ہو تو افطار کے بعد ڈالی یا سحری میں ڈالیے، اسی طرح کان میں اگر کوئی دوا آپ کو ڈالنی ہو تو افطار یا سحری کے بعد میں ڈالیے، اس طریقے سے آپ زیادہ محفوظ رہ جائیں گے. اس میں آپ نے لکھا حضرت دروش شریف کے بارے میں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دروش شریف مندرجہ ذیل اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم درود اسم اعظم، پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا فرماتے علماء دین اسم دروش شریف کے بارے میں کہ حضرت اس دروش شریف کا پڑھنا کیسا ہے، اور یہ دروش شریف ٹھیک ہے یا میں نے اپنی دکان پر بھی اس دروش شریف کو لگا رکھا. اس پر دالم کورنگی کے مولانا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس دروش شریف کی پہلی لائن ٹھیک ہے اور دوسری لائن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس دروش شریف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جناب، محمد شکیل قادری صاحب ہیں کوئی، انہوں نے پوچھا. یہ بھی سمت ہے، یہ دوسرا ہے مسئلہ. سنیے، ہوا یہ اصل میں کہ یہاں تک تو اس دیوبندی مفتی نے یا مولوی کا تعلق دارالعلوم کورنگی سے تھا، اس نے کہا اللہ رب و محمد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک تو ٹھیک ہے. نیچے جو لائن ہے اصل میں یہ ہے وہابیت سوز، یہ چڑھنے والی لائن ہے وہابیوں کی، وہ اس میں یہ ہے نحن و عباد و محمدین، ہم سب حضور علیہ السلام کے بندے ہیں. اس پر تکلیف ہوئی کہ بھائی بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، یہ حضور کے بندے کب سے ہونے لگ گئے ہم؟ یہ ہے اصل اعتراض جس میں پیٹ میں درد ہوا. نحن و عباد و محمدی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عباد یعنی بندے. دیکھیے بندہ کئی معنی میں آتا ہے، ایک تو وہ بندہ ہے جو اللہ کا بندہ، اور ایک بندہ بحیثیت خادم کے ہے. ٹھیک ہے نا، اب سنیے، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے ثبوت جو یہ کہتے ہیں مولانا، آج میں 24 میں پارے میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب غور فرما ایک ایک جملے. قل حبیب تم فرما دو, یا عبادی الذین, اے میرے بندوں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود حضور سے یہ کہلوایا کہ میرے حبیب تم لوگوں کو مخاطب کر کو, یا عبادی, اے میرے بندوں. اب کیا مطلب ہوا, یا بندے سے مراد عبادت گزار بندے نہیں بلکہ حضور کے خادم ہیں. جیسے کہ فاروق اعظم فرماتے میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا, میں حضور کا خادم تھا, حضور کا اب تھا. تو یہ اب سے مراد ہے خادم کا ہونا, ٹھیک ہے جناب. اور یہ مسئلہ خود شمائم امدادیہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی صاحب کہیں تو ہم اس کا جواب آپ کو دوسرے خانہ تلاشی لے کر کے آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم نے قرآن کی آیت پڑھ دی آپ کے سامنے. قل, آپ فرما دیجیے, یا عبادی الذین, حضور فرما اے میرے بندو. تو آپ دیکھیے قرآن ثابت ہوا. لوگ کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرما قل یا عبادی, اے میرے حبیب میری طرف سے کہہ دو اے میرے بندو. ٹھیک, اب ہم دوسری آیت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ قل کہے کہ فرماتا تو میری طرف سے کہہ دو, لیجیے 16 پاری کی آیت ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, کیا اے میرے حبیب کہہ دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرح بشر ہے. یہ ترجمہ کرو, یہ لفظ ہے کیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, فرما دو کہ اے کافروں جن کی تو عبادت کو ان کی میں عبادت نہیں, جن کی میں عبادت کروں یہ بات نہیں. اگر اس کو کرنے قل میرے حبیب میری طرف سے کہہ دو اللہ تعالیٰ جن کی عبادت کرتا تم ان کی نہیں کرتے, اور جن کی تم کرتے ان کی اللہ عبادت نہیں کرتا. یہ قل کے بعد کا مقولہ اللہ تعالیٰ کا, جن نے گرامر کے جاننے والوں سے پوچھ لیے کہ قل کے بعد کا مقولہ حضور کا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت ہرگز نہ امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تبارک و تعالی تمام تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر سچی توبہ اور سچے دل سے اللہ کے دربار میں رجوع کیا جائے. اس لیے یہاں نحن و عبادو محمدین سے تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف ہم نے دور کر دی, اور خدا کرے کہ تکلیف دور ہو جائے. ٹھیک ہے جناب. یہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا یہ ہو گیا جناب, 1:15 بج گیا, 1:30 بجے تک چلانے چلے. اچھا اس میں کیا لے گا, بھر دو جھولی میری یا محمد. اے نبی کہہ دیجئے کہ انسانوں سے کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یہ تو پوری آپ نے ڈش بنائی ہے بھائی, ماشاءاللہ. لیجیے اب سنیے. اچھا اب اس میں جو ہے بھر دو جھولی میری یا محمد, تو حضور تو جھولی بھرتے نہیں, اس لیے یہ شعر غلط ہو گیا. اب سنیے قرآن مجید سے. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے, ٹھیک انسانی صورت میں. وہ ایک انسان کو اپنے سامنے آتا وہ دیکھ کر کے سہم گئی, پاک دامن عورت تھی, ایک انسان آ رہا ہے ان کی طرف بڑھ رہا. جب وہ قریب آئے تو جب آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو وہ جبریل علیہ السلام, انہوں نے کہا انا رسول ربک, تم گھبراؤ نا, میں اللہ کا رسول کائے کے لیے آئے. کہ میں اس لیے آؤں, لی احبا لکے غلامن زکیہ, تمہیں میں ایک بیٹا بخشنے کے لیے آیا ہوں. یہاں تو حضور جھولی نہیں بھرتے تو جبریل علیہ السلام بیٹا کام بخشنے لگ گئے. کیا مطلب ہوا, کچھ مسائل ظاہر ہوتے ہیں, ظاہر میں یہ کہیں لیکن حضور جو جھولی بھریں گے تو کس سے بھریں گے, اللہ تعالی کی عطا سے. اور یہ بھی سن لی حدیث کی زبان, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, مشکا شریف کتاب العلم میں موجود ہے. انما انا قاسم, میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں, واللہ یوتی, اللہ مجھے عطا فرماتا. اس لیے کہا گیا نا کہ رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ اعلی فاضل بریلوی. تو یہ ہے کچھ عرف میں باتیں ہوتی ہیں, تو اس میں حقیقت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے کی طرف سے یہ حضرات لوگوں کی جھولی بھرتے ہیں, سمجھ گئے نا. ایک بات اس میں تھوڑا سا ہمیں اعتراض یہ ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتاوے میں کہ جب بھی حضور کو مخاطب کیا ہے تو یا محمد نہ کہا جائے بلکہ یا رسول اللہ کہا جائے, یا رسول اللہ اس میں شامل کیا جائے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد گرام کا رسالہ ہے احسن الویا لے آدابی دعا, اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت کا حاشیہ ہے. اس میں وہی لکھتے ہیں کہ جہاں بھی دعاؤں میں ہے نا لفظ کہیں آیا ہو یا محمد تو اس کو یا رسول اللہ کہیے, اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کے حضور کو نہیں بلایا. یہ تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم تمہاری بیوی دونوں جنت میں چلے جا، یا عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یا عیسی ابن مریم کا اس طریقے سے فرمایا، کہنا سلام یا ابراہیم، یا ابراہیم بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن کہیں یا محمد نہیں دکھا سکتے، یہ نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور جب مخاطب کریں تو یا رسول اللہ سے کہیں، اس لیے مسجدوں میں ہم یا محمد نہیں لکھتے یا رسول اللہ لکھتے، ٹھیک ہے، یہ ہے، ہاں بعض صحابہ سے ثابت بھی ہے، اور بلکہ مسلم قذاب جب جنگ ہو رہی تھی، مانین زکات جنہوں نے زکات دینی چھوڑ دی ان سے جب جنگ ہوئی، وہ بالکل کپڑوں میں چہرے میں بالکل مسلمان جیسے لوگ تھے، جو مرتد ہو گئے زکات دینے سے انکار کر دیا، اب جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا امتیازی کلمہ رکھیں، انہوں نے کہا کہ اپنا آدمی اس علامت سے پہچان جو کہ یا محمدہ جو کہہ کے نعرہ لگا، سمجھ لو یہ اپنا آدمی، جو نہ کہے وہ دوسرا آدمی ہے، تو ایسی علامتیں جنگ میں بھی صحابہ کرام علی رضا نے متعین کی تھی، اور اس میں یہی ہوا تھا، کیا کہتے ہیں مسلم قذاب کی جنگ میں بھی مسلمانوں کا کلمہ اپنی شنا کا تھا یا محمدہ، یہ جب کہتے ہو لگ جاتا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، چلیے یہ بہرحال ہو گئی بات، ٹھیک ہے صاحب، اچھا اب رہا یہ کہ نقصان نفع نہیں پہنچا سکتا، مطلب آپ کا کہنا ہے نا کہ حضور نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو یا کسی شے میں کوئی نقصان یا نفع کی جو بھی کیفیت رکھی وہ اللہ کی عطا کردہ، یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے اس میں کچھ نہیں ہوگا، جیسے کوئی صاحب کہ نہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں، مجھے بتائیے آپ کو زہر کھلا دیا تو مریں گے آپ یا نہیں، آپ کہیں گے نہیں، موت و زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، زہر کھانے سے کہاں مرتا آدمی، تو زہر میں بھی اگر مارنے کی طاقت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دوا میں اگر طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جس سے شفا ہوتی ہے، اس لیے عموماً جو مہذب قسم کے ڈاکٹر یا اطبا ہیں تو نسخہ لکھنے سے پہلے اوپر لکھ دے ہوا شافی، بھائی ہم دوا تو لکھ رہے ہیں مگر اصل میں شفا دینے والا وہ ہے، نہیں دینے والا تو وہ، آپ کا نہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، دیکھیے اب نفع پہنچا سکتا کوئی، فرما وہ انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، ہم نے لوہا نازل کیا ہے اس میں بڑی قوت ہے، وہ منافع للناس سارے انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑا نفع ہے، آپ کہیں بھئی یہ لوہا کیسے نفع پہنچا رہا ہے، اللہ کے سوا تو کوئی نفع ہی نہیں پہنچاتا، تو لوہے میں بھی اگر منفیت یا طاقت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، اگر نبی علیہ السلام بھی کسی کو نفع پہنچائیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے پہنچائیں گے، اللہ انہیں دیتا ہے اور وہ مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں، میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث جو کتاب العلم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی، اب آئیے آگے، پورا آپ نے تو چارٹ بھیج دیا آج پورے رات بھر کا، شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوال، اے لوگوں تم صرف میرے در کے فقیر، ٹھیک ہے نا، اچھا جی یہ تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ تم میرے در کے فقیر ہو، ٹھیک ہے صاحب، اب اس سے آپ کو تکلیف، شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا باپ، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جب لوگ پریشان ہوں گے کہیں گے چلو کسی شفیع کو تلاش، اب جب جائیں گے آدم علیہ السلام کے بابو بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غيري، جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو میں تمہارے لیے سفارش نہیں کرتا، نوح علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے جواب دے دیا اذهبوا الى غيري، کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اعلی حضرت امام علیہ السلام پہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور آخری میں پہنچیں گے حضور علیہ السلام کے پاس، حضور کیا فرمائیں گے، انا لہا میرے غلام آؤ میں تو تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، اور حضور علیہ السلام ان کو اللہ کے دربار میں جا کر طویل سجدہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھے گا میرے حبیب کیا چاہتے ہو، کہ مولا اپنی امت کی مغفرت، فرما جائے گا حبیب اٹھاؤ اپنا سر، ہم تو دنیا میں تم سے وعدہ کر چکے، والا سوف یوتی کا رب وہ کا فطر تھا، ہمیں اتنا دیں گے تمہیں اتنا دیں گے تمہیں راضی کر دیں گے، تو اٹھاؤ آج وہ ہوگا جو تم چاہو گے، وہ کیا ہوگا کہ امت کی مغفرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ کسی نبی نے سفارش کی نہیں کی، کسی نبی نے سفارش، ایک بات اب آئیے واقعی معراج پر، جو اعتراض کرنے والے ان کے مفسر کا نام لیتا ہوں، ابن کثیر، ابن کثیر کے 15ویں پاری کی تفسیر پڑھیے آپ، خصوصاً معراج کا بیان پڑھیے. ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سارے انبیاء علیہ السلام معراج شریف میں حضور علیہ السلام کے زیارت کے متمنی تھے، مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر حضور کا استقبال کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نبی سوالی ہیں تو یہ حضور کی شان کے اور نبی کی شان کے خلاف نہیں. اب قرآن کے ایک آیت سن کر اپنے ایمان کو تازہ کیجئے کہ سارے انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے لیے کیا ہیں اور کیا کرتے رہے. سنیے آئے، حافظ صاحب ذرا ہوں ہاں کرتے رہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اے میرے حبیب، یاد کرو اس وقت کو کہ جب رب کریم نے سب سے ایک عہد لیا، سب سے ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا. اور وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب تمہیں جب میں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، تمہیں میں دوں گا کتاب و حکمت سے. ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میں میرا ایک رسول آگے. تنوین رسول یہ موضع مکرم کی ہے. کیا مطلب؟ گرامر کے اعتبار ترجمہ یہ ہوگا کہ آخری میں، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی، پھر سب کے آخر میں، ان سے پہلے کوئی نہیں آئے، پھر سب کے آخر میں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، سب کے آخر میرا وہ معظم مکرم رسول تشریف لائے گا. مصدق لما معکم، سنیے قرآن، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو اس کی تصدیق کرا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. مصدق لما معکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، ضرور بضرور ان کی مدد کرنا، ضرور بضرور ان پر ایمان لانا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ قال فاشهدوا، یہ سارے نبیوں سے گفتگو رہی. پہلی کی آیت دیکھا، وہی اخذ اللہ میثاق النبیین، یہ ذہن میں رکھے، سارے نبیوں سے کہا جا رہا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم ان کی مدد کرو گے، ان پہ ایمان لاؤ. اور فرمایا کہ تم ان کی مدد کرو گے، سب نے کہا قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا اللہ تعالی ہم نے اقرار کیا. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا. پھر فرمایا قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. اور پھر کیا فرمایا؟ انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تم میں سے گواہوں میں ہوں کہ تم نے میرے سامنے اقرار کیا. پھر اس کے بعد فرمایا فمن تولى بعد ذلك، اور اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو کیا ہوگا؟ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. پھر سوچ لینا کہ پھر ایسا آدمی پھر ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں ہوگا. اب مجھے بتائیے، اتنی بڑی بڑی باتیں قرآن مجید میں حضور علیہ السلام اور انبیاء سے متعلق موجود ہیں، تو یہاں تو کسی شاعر نے اگر یہ کہہ دیا کہ سارے نبی آپ کے در کے سوالی، تو اس میں کیا تکلیف کی بات ہے بھائی؟ تو اس کے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اب آگے چلیے، آپ انہوں نے کئی آیتیں کوٹ کر دیں، یہ تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہم سب اللہ تعالی کے در کے فقیر ہیں. اچھا، اب رہا جو مانگو در مصطفیٰ سے مانگو. اچھا صاحب، چلیے سب کو چھوڑ دیجئے باپ، سب سے بڑی چیز جو در مصطفیٰ سے مانی جائے وہ کوئی صاحب، ذرا سمجھنے کے لیے کچھ ایک بات آپ بتا دیں کوئی ایسی جو حضور کے در سے مانگی، سب سے بڑی چیز جو حضور کے در سے مانگی جائے. جی جی، خاتمہ ایمان. ٹھیک ہے نا؟ چلو، یہ سب سے بڑی مدد جو حضور مانگی جائے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، نجات فرمائے. ہم مانا یہ خاتمہ ایمان، یعنی سب سے بڑی بات ہے نا کہ حضور سے یہ مانگا جائے کہ یا رسول اللہ ہماری مغفرت ہو جائے، سب سے بڑا کام ہے یہ. نہیں، یہ بھی رب سے مانگا جائے. اب پڑھیے قرآن کی آیت، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سنیے. حافظ صاحب تصدیق کرتے جائیے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، اے میرے حبیب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤوکا تیرے دربار میں آ جائیں، گناہ کریں اللہ تعالی کا اور تیرے دربار میں آ جائیں، تیرے دربانے کے بعد کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، جو آپ نے لکھا اللہ کے در پہ، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں. پھر آیت یہ ہونی چاہیے تھا فاستغفر اللہ لوجد اللہ تواب رحیمہ، اللہ سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. ٹھیک، چھٹی ہو گئی تمہاری، معاف ہو گئے سارے گناہ. سنیے ایک ایک لفظ قرآن کا سنیے، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہے، واستغفر لهم الرسول، اور جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیم، تب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اب دیکھیے یہ آپ پوچھ رہے ہیں، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. امام اہل سنت کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ ان کے بلا خدا کے ان کے بلائے آئے، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی. جبکہ ان کو بلایا گیا آپ کے در پر تو بھی حضور کے در سے رد ہو جائے، یہ کریموں کے شان کی کریموں کا شان نہیں ہوتی کہ جناب ان کو رد کر دیا جائے. اس میں ایک سجدے سو یہ ہو گیا لوگوں کو، یہ حضور کی زندگی کے لیے تھا کہ لوگ آتے حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور حضور کے دربار سے مغفرت لے کر کے جاتے. یہ بھی سن لیجئے باپ، حضرت علامہ تقی الدین صبح کی رحمت اللہ جو شافعی مذہب رکھتے تھے اور بہت پرانے عالم دین ہے، جو علامہ امام نووی جو شارح مسلم ہیں، جو ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے مسلم شریف کی شرح، حالانکہ وہ مذہب شافعی رکھتے تھے لیکن ان کی شرح ہمارے دنیا بھر کے سارے دارالعلوم میں پڑھائی جاتی، امام نووی رحمت اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا ہے 676 ہجری میں، اور ایک قول یہ ہے 677 ہجری میں. کتنی پرانی بات ہے، 700-600 سال پرانی ہو گئی نا بات. ان کے یہ جانشین تھے حضرت علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ. علامہ تقی الدین سبکی نے اپنی کتاب شفاء السقام میں لکھا، شیخ محقق جیسے ابھی میں نے تذکرہ کیا، شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ، متوفا 1052 ہجری، یہ ہندوستان دہلی کے پیدا، انہوں نے اپنی کتاب جذب القلوب الى دیار محبوب میں لکھا، حضور کا وصال ہوا آپ کے 3 دن کے بعد، ایک اعرابی حضور کے مزار پر آیا. آنے کے بعد اس نے کیا کیا، ایسے قبر آزاری ابھی بالکل کچی مٹی پڑی تھی، 3 دن تو ہوئے، قبر سے مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈال کر زار و قطار رو رہا اور یہ آیت پڑھ رہا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب رحیما، اور گڑ گڑا رو رہا اور رونے کے ساتھ کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جبریل امین کے ذریعے آپ تک پہنچا، آپ کے ذریعے صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے ہم تک پہنچا، اور اس میں یہ آیت، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، تو میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، حضور آپ میری مغفرت چاہیں. حضرت علی اس کے گواہ ہیں، راوی بھی حضرت علی فرماتے، قسم خدا کی قبر انوار سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو. اب تم بتا رہے تم تو یہاں بھیک اور کٹیروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، حضور کے دربار سے تو جنت بھی مل جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے دربار سے تو مغفرت مل جاتی. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے جنت عطا فرما دی، اللہ اکبر. بلکہ ایک شخص آیا، بہت طویل ہو جائے گی بات، آنے کا اس نے کہا، حضور میری ضرورت کو پورا کر دے، ضرورت کو پورا، صحابہ سب سن رہے، حضور کے زبان سے کہا، مانگ جو تیرا جی چاہے. صحابہ کہتے ہیں، ہمیں اب گمان ہوا کہ یہ ضرور جنت مانگے گا. کیا ایمان تھا صحابہ کا، کہا کہ اب یہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ جنت مانگے گا. مگر بیچارہ دیہاتی تھا، سیدھا سادہ، کہنے لے مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، فرمایا اسے اونٹ دے. چلیے سا اونٹ دے کر رخصت کر دیا، مگر صحابہ کہتے ہیں جب اس نے فرمایا کہ مانگ جو تیرا جی چاہے، یہ ضرور حضور سے اب جنت مانگے گا، مگر بیچارہ کم فہم تھا، بجائے جنت مانگنے کے اونٹ مانگا، اور اونٹ حضور علیہ السلام نے اسے عطا کر دیا. تو وہاں تو جو مانگا جائے محترم حضرات وہ ملتا، سمجھ گیا. اچھا اب آگے ساری آیتیں آپ نے لکھی لوگوں کو ورغلانے کے لیے کہ بھائی قرآن میں تو یہ ہے، جو مانگو صرف مجھ سے مانگو کہ صرف تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، قرآن مجید ہے نا، جو مانگو مجھ سے مانگو، یہ عالم اس کا ترجمہ آپ نے لکھا، ادونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی. ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ سے مانگنا نہ جائے، یہ کہا ہم نے کب، یہ تو کبھی بھی ہم نہیں کہا کہ اللہ سے مانگنا نہ، بات ہے کہ حضور سے مانگا جائے، وہ ہم بتا رہے ہیں کہ جائز، اس کا کون انکار کر رہا، جو آیتیں ہم پر پڑھ رہے ہیں آپ کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اچھا مولا علی میری کشتی پار لگا دینا، اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوئی. اچھا صاحب سنیے صاحب، یعنی اس نے حضرت علی کو مدد کے لیے بلایا، یہ تکلیف ہوئی. اب سنیے ذرا خانہ تلاشی، علی مشکل کشا ہے یا نہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک رسالہ جس کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ, جس فقیر کے پاس موجود ہے, اس میں اپنے مشائے کے نام جب لکھے حاجی امداد اللہ صاحب جو سارے وہابیوں کے پیر ہیں, سارے وہابیوں کے پیر ہیں جتنے دیوبندی وغیرہ سب کے پیر ہیں, تو اس میں جب اپنا شجرہ لکھا تو یہ لکھا کہ مولا علی مشکل کشا کے واسطے رسالہ ہمارے پاس موجود, جس کا جیچا ہے وہ دیکھ سکتا ہے آن کر کے کہ جب حاجی امداد اللہ حضرت علی کو مشکل کشا لکھ رہے ہیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہو, تو آپ کے مسلک کے آدمی ہیں, یہ الگ بات ہے کہ بعض معاملات ہم بھی انہیں مانتے ہیں. پھر آپ نے اس میں کیا کہا, میری کشتی پار لگا دینا, اٹھائیے شمائل امدادیہ حاجی امداد المہاجر مکی کی کتاب اشرف علی تھانی صاحب نے اس کو لکھا. کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے, اچانک پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا ایسے, اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ اندر کر لیا. لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے, کیا ہے؟ کہنے ایک کشتی ڈوب رہی تھی تو مجھے لوگوں نے پکارا تو میں نے ان کی کشتی تیرا دی. تو غوث اعظم حضرت علی کی اولاد, ان کے ابا ان کے ابا ان کے ابا کتنی سات آٹھ پوچھتے ہیں, تو اب بتائیے ان کے فرزند کشتی تیرا اور تمہارے مولوی صاحب لکھ رہے ہیں, تو اب اس میں کیا حرج ہے آپ کے؟ چلیے یہ بھی جواب ہو گیا, علی مشکل کشا, یہ درد بھی ختم ہونا چاہیے. یا علی مدد, یا رسول مدد, یا رسول اللہ کہنے میں بھی اس میں ہی بہت بڑی تکلیف ہوتی چونکہ بہت ٹائم ہو گیا, ورنہ میں ساری چیزیں یا رسول اللہ, کیونکہ معاذ اللہ ان کا کہنا کیا ہے, حضور علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ وہ حیات النبی نہیں, اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے, حیات النبی جب وہ سنتے نہیں تو آپ کیوں بلا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ ٹھیک ہے, اب سنیے آپ کیوں بلا رہے ہیں, کیسے بلاتے ہیں, آپ کی کتاب سے سنیے, پہلے قرآن سے سنیے, ان نبیو اولا بالمومنین من انفسہم, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب, اس کا معنی کیا ہوگا؟ اور اعلی حضرت کا ترجمہ کیا کیا کہ حضور علیہ السلام تم سے زیادہ تمہاری جانوں کے مالک. اب آئیے, جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا جہاں سے ساری فیکٹری نکلی, سارے کمپنی کے جو شرکا آئے ہنگامہ کرنے پاکستان ہندوستان میں, یہ وہاں بنا, اس کے بنانے والے کون تھے جناب؟ اس کے بنانے والے تھے جناب قاسم ناموتی صاحب, ان کی کتاب اٹھائی تحذیر الناس, تحذیر الناس میں انہوں نے یہ لکھا, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام امت کے اپنے غلاموں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, اس لیے کہ اولا بمانے اقرب آیا, یعنی اولا بمانے قریب نہیں, ایک تو ہوتا نا قریب, ایک ہوتا اقرب, یعنی قریب سے بھی قریب, تو یہ جو اولا ہے یہ بمانے اقرب آیا, تو حضور علیہ السلام اپنی امت کے اتنے قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. تو جو شخصیت ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو, اگر اسے یا رسول اللہ پکارا جائے تو کیا پریشانی آپ کو؟ ٹھیک, اب آئیے, یہی حاجی امداد اللہ صاحب, ان کا نعتیہ دیوان نکالی گلزار معرفت فقیر کے پاس موجود, اس میں انہوں نے ایک نعت لکھی جس کا ردیف اور قافیہ یا رسول اللہ, ردیف اور قافیہ یا رسول اللہ, اور اپنے اس نعتیہ نعت میں 37 شعر ہیں, اور حاجی امداد اللہ صاحب نے 37 شعر میں حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر بلایا. چلی اب تازی سن لیجیے آپ بات کیا, علماء دیوبند کے ایک شیخ الاسلام, یہ خود ہی انہوں نے بیٹھ کر کے طے کر لیا, ایک مفتی اعظم پاکستان بن گئے, ایک شیخ الاسلام بن گئے, جن کا نام ہے تقی عثمانی صاحب, سنتے ہوں گے آپ شیخ الاسلام کے نام سے ان کا نام لیا جاتا, ان کی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے شرک اور بدعت ایک سنگین جرم, شرک اور بدعت ایک سنگین جرم, اس میں لکھتے ہیں کہ غالب صفحہ نمبر 37 یا 35 ہے کہ کوئی شخص اگر محبت میں یا رسول اللہ کہے تو یہ جائز ہے, تو ہم کیا بغض میں پکارتے ہیں, دشمنی میں پکارتے ہیں؟ بھائی محبت میں پکارتے ہیں, تو تمہارے مولوی شیخ الاسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ محبت میں پکارنا جائز ہے, تو ہم بھی محبت میں پکار, ہمارا شرک کیسے ہو جائے؟ یہ تو ایک ہی خط ہے جناب. ہاں یہ قرآن مجید میں ہے نا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مدد چاہنے کا معاملہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے کہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں اور نہ اس کے خلاف ہیں. ٹھیک, اور اس کے بعد آپ نے پڑھی نہیں, ذرا آگے کی آیت پڑھی آپ, اہدین الصراط المستقیم, اے اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. تو انعام یافتہ بندے کون ہیں بتائیے آپ؟ کسی کو شک ہے کہ غوث اعظم انعام یافتہ بندے نہیں, خواجہ غریب نواز انعام یافتہ بندے نہیں, سساتا حضرت داتا گنج بھائی انعام یافتہ بندے نہیں, یہ کیوں کہا؟ انعام یافتہ بندوں کا راستہ چلا، ہم الحمدللہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط. ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جس کے سمجھ میں یہ راز آ جائے تو وہ آدمی نہیں بہک سکتا، انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے. نہ ہم اللہ کی مدد کے منکر ہیں، بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی قوت سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں. جب ہمارا عقیدہ یہ ہے پھر اس پہ کیسے آپ شرک تھوپیں گے کہ اللہ کی عطا سے ہر نبی ہر ولی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، اس کو یہ کہنا کہ مشرک ہے یہ فتویٰ آپ کا صحیح نہیں. اب اس کے بعد آپ نے کہا شاہ صاحب پلیز میری رہنمائی فرما. یہ بات بڑی معقول کہی آپ نے. یہ اب رہنمائی آپ کی یہ ہے کہ دو چار کتابیں آپ پڑھیں، ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. جال حق مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، اس کا خصوصیت کیا ہے؟ پہلا حصہ آپ پڑھ لی، پھر اس کے بعد میں علامہ ارشد القادری کی زلزلہ، یہ بال استعاب پورے حوالے اور یہ سب پڑھ لیا، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے کہ جتنے علماء دیوبند جن باتوں کے لیے ہمیں شرک و کفر کے فتوے لگاتے تھے یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. سمجھ گئے؟ یہ دو کتابیں میں نے آپ کو بتا دی، جال حق اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اس کو زلزلہ، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پڑھ لیجئے تو حق آپ پر واضح ہو جائے گا. یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ دوران سفر کسی مسجد میں رک کر کے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ امام دیوبندی ہے تو کیا کیا جائے؟ نماز لوٹائی جائے. کے سیٹوں کے کور پر اور پوسٹروں پر نعتواں اپنی فوٹو لگا دے، تصاویر وغیرہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی نہیں لگانی چاہیے، لیکن آپ نعتوانوں کو پکڑے نا ضرور. آج کل ہم نے دیکھا کہ موبائل میں ایک ویڈیو ہے جو نیپال کے سے مسلمانوں کو مسجد گنبد رکھنے کے لیے مشین کی ضرورت نہیں تھی. یہ اصل میں واقعہ اگر یہ ایک تو یہ کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 مہینے پرانا، اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو اس کو میڈیا پرنٹ میڈیا ضرور اس کو کور کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کیمرے والے نے حکمت سے یہ ویڈیو بنا لی اور یہ سب جگہ جا رہی ہے. وہ ویڈیو آپ بھی سننے کیا ہے، کہا گیا کہ صاحب ایک گنبد کے لیے بڑا گنبد بنا اور اس کو اٹھا کر کے مسجد پر رکھنا تھا. کہاوت یہ ہے کہ کوئی یہودی تھے، انہوں نے کہا تمہارے خدا سے کہو کہ تم اٹھا کر کے وہاں رکھے، تو کچھ مسلمانوں نے دعا کی تو گنبد خود بخود اٹھ کر کے مسجد پر لگ گیا. اس کی ویڈیو دکھائی جاتی. اب ویڈیو کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں، کوئی مسند گواہی تو ہے نہیں، ورنہ اگر یہ مستند گواہی بن جائے یہ تو بہت مشکل ہو جائے. ہمارے یہاں جب یہ افغانستان کی وار چلی نا، یہ کچھ ہمارے لڑکوں نے شرارت کی کہ جناب وہ صدر بش کو داڑھی پہنا دی اور وہ جناب اس کو افغانی امامہ پہنا دیا اور اس کو پکڑ کر کے لائے بھیم پورا کی مسجد رحمت کے محراب میں بٹھا کر اس کو اسلام قبول کروا دیا. اسلام قبول کروا دیا کہ صدر بھج جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ سارا جناب کمپیوٹر کا کمال ہے کہ پگڑی بھی بن گئی داڑھی بھی بن گئی اور جناب اس کو چلا کے بھی لے آیا کلمہ بھی پڑھا دیا. اس لیے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقدمے میں پنجاب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ویڈیو اور آڈیو جو ہے یہ ایویڈنس نہیں ہے. پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اس پہ آ چکا. ٹھیک ہے، اب اللہ بہتر جانے کہ یہ کیا ہوا. اصل میں آپ نے اس میں ایک لکھا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو بزرگان دین ہیں ان کی روح جو ہے وہ علیین میں چلی جاتی، جو جنت میں ایک مقام. اصل میں روح کی روح کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ باوجود علیین میں وہ دنیا میں بھی گشت کرتی ہے. ایتان الاروا میں نے رسالے کا نام لیا اسے پڑھیا، بلکہ یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے عزیز اقربا جو انتقال کر جائیں وہ اپنے گھروں کو جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے عزیز ہونے کو ایصال ثواب بھی کیا یا نہیں کیا. ان کی اروا جو ہیں وہ تصرف کرتی ہیں. اور علیین میں ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں قید کر دی گئی. قید خانہ تو کافروں کی روح ہیں، جس کو کہتے ہیں سجین. سجین کہتے ہیں جیل خانے، جیسا کہ حضور کی حدیث شریف قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سجن المومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جیل خانہ. تو وہ جیل خانہ ہے جہاں کافروں کی روح قید کر دی جاتی، مگر انبیاء اولیاء ان کی روح عالم ارواح میں ہونے کے باوجود بھی تصرف کرتی ہے. اور کیسے تصرف کرتی ہے، صرف ایک حوالہ دے دوں کیا کہیں گا، بات تو بڑھتی جا رہی ہے. شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی نے وہابی بھی مانتے، دیوبندی مانتے، اہل حدیث مانتے، ہر قسم کا آدمی ان کو اپنا بزرگ مانتا. ان کی کتاب انفاس العارف بزبان فارس الحمدللہ موجود ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا، کہتے ہیں انفاس العارفین غالباً صفحہ نمبر بھی شاید اس کا 80، میرے والد شیخ سعدی کا شعر گنگناتے بھی جا رہے تھے, ایک شعر فارسی کا, تین مصرے تو یاد آ رہے, چوتھا مصرا ان کو یاد نہیں آ رہا, بھتیرا دماغ پہ زور دینے میں یاد نہیں آ رہا. ایک بزرگ سامنے سے آئے, انہوں نے کہا شاہ صاحب اس کا چوتھا مصرا یہ ہے, چوتھا مصرا یاد دلا دیا. انہوں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, تو آپ نے تو میری الجھن اور پریشانی دور فرما دی. کہا میرے والد سے میں نے سنا, والد نے جیب میں سے پان کی ڈبیا نکالی, کہنے حضور پان ملاحظہ فرمائے, ان کا پان کھاتا نہیں. بس اس کے بعد کہنے لگے جب وہ جانے لگے تو یہ قدم تو میرے پاس تھا, دوسرا قدم حد نگاہ پر, میں سمجھ گیا کہ اللہ کا ولی. میں نے انہیں روک لیا, میں نے او مرد مومن ذرا اپنا تعارف تو کراتا جا تاکہ میں فاتحہ میں تیرا بھی نام عیسالِ صبا میں لیا کروں, کیوں سمجھ گئے کوئی بزرگ ہے, تاکہ جب میں فاتحہ پڑھوں تو تیرا نام بھی شریک فاتحہ کر لوں, تو اپنا نام تو بتا دے. انہیں گردن گھبائی, انہیں کہا شاہ صاحب بندے کو شیخ سعدی کہتے ہیں. دیکھیے شیخ سعدی کہاں جناب, شیراز سے چل کر آئے, انہیں کیسے پتا چل گیا کہ ان کا ماننے والا کوئی شیر ان کا گنگنا رہا. اور یہ بات کہاں کی جناب, یہ یو پی کی بات ہے, اکبر آباد, جس زمانے میں اکبر کا پایو تک تھا اس کا نام اکبر آباد ہو گیا تھا. کہ میرے والد جب اکبر آباد میں رہتے تھے وہاں کا قصہ کہ جنگل میں چلے گئے اور یہ شیر گنگنا رہے تھے. لیجئے جناب شیخ سعدی نے آن کر کے شیر یاد دلا دیا, انہوں نے پان پیش کیا تو پان کھایا نہیں, اور ایک قدم ان کے پاس دوسرا قدم حد نگاہ پر, اور پوچھ نے بتایا کہ شاہ صاحب بندے کو سعدی کہتے. اللہ اکبر, دیکھا آپ نے مومنین کی اروا کتنا بڑا. اسی لیے مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے یہ لکھا کہ بزرگان دین کی ارواح وہ جسم کا کام کرتی, ان کے جسم جو روحوں کا کام کرتے, یعنی آتی ان کی روح ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ آ گئے آپ کے پاس. اور یہی نہیں بلکہ ان کے یہاں بھی موجود. ہاں جی سنیے, آپ کتاب کا نام ہے عجائبات علماء دیوبند, اس میں علماء دیوبند کی کرامات لکھی گئی. حسین احمد مدنی صاحب کا اور ایک اور وہاں کے کوئی دیوبند کے مدرس تھے, صدر مدرس کا مدرسین میں پھڈا ہو گیا, لائی جھگڑا ہو گیا. نانوتی صاحب کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, تو اب کیا ہوا ایک صاحب جب آئے حسین احمد صاحب کے بعد, دیکھا کہ سخت گرمی ہے اور سخت سردی ہے اور پسینے میں شراب ہو رہا ہے, لحاف اوڑے ہو. انہوں نے کہا کیا ہوا, خیریت سے ہے؟ ارے کہنے لگے کیا بتاؤں میں, ابھی ابھی حضرت نانوتی صاحب اپنے جسم انصری کے ساتھ تشریف لے آئے اور مجھ کو کہہ گئے کہ مولانا تم کسی پھڈے میں مت پڑنا, ہاں تم اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے, جو جھوٹ دیوبند میں جھگڑا ہو رہا ہے مدرسے نے کہا تم کسی میں فریق مت بننا, تم بالکل الگ رہنا. کیا کروں, ابھی آ کر کے قاسم نادو بتا کے بتائیے یہ دیوبند کا جھگڑا ہو رہا ہے, وہ قبر میں انہیں پتا چل گیا, آ کر کے جھگڑا چکانے آ گئے, مولانا کو کہہ دیا کہ تم پھڈے میں مت داخل ہونا, اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل رکھنا وغیرہ. یہ ساری کراماتیں تو تمہاری کتابیں موجود ہیں. اللہ اکبر, دیکھیے آپ, میرا خیال ہے شاید کراچی میں کہیں مل بھی جائے گی ان کی کتاب. چلیے تو اور کیا ہے کوئی خاص. علیہ السلام رضی اللہ عنہ فرق کیا ہے؟ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سلام. اس میں اعلی حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ علیہ السلام صرف نبی کو بولا جائے گا, کسی غیر نبی کو نہیں بولا جائے. اگرچہ بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا, جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام, لیکن اعلی حضرت یہی مسئلہ لکھا کہ علیہ السلام نبی کے لیے بولا جائے. اب آیا رضی اللہ عنہ, تو یہ صحابہ پر بھی بولا جا سکتا ہے, تابعین پر بھی بولا جا سکتا ہے, بزرگان دین پر بھی بولا جا سکتا ہے. خود آپ ہماری فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ, حضرت عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں مگر حدیث کتابوں میں رضی اللہ عنہ لکھا گیا, دیکھ لیا. امام اعظم ابو حنیفہ صحابی نہیں مگر ان کے شاگرد جب ان کا نام لکھتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہہ کے لکھتے ہیں. عزیز دور مت جائیے اور قریب آ جائیے, محمد بن عبد الوہاب کی ایک کتاب 1206 ہجری کی چھپی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے, اس میں محمد بن عبد الوہاب کو لکھا شیخ الاسلام والمسلمین عبد الوہاب بن محمد رضی اللہ عنہ و ارضا. کیا مطلب ہوا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. جادو وہ نا جو سر چڑھ کے بولے, ہم تو خالی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رضی اللہ عنہ و ارضا, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ تو محمد عبد الوہاب کی کتاب التوحید کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا. چلیے کافی ہو گیا میرا خیال, تب دو بجنے والے, چلیے کھڑے ہو جائیں کوئی صاحب, مختصر دو تین شعر دعا سلام کے پڑھ لیں اور ایک دو منٹ کی دعا.